ایک رکو ہم اور پڑھ لیتے ہیں سورۃ الانبیاء کا, گویا ٹچ کر لیتے ہیں ہم سترواں سپارہ بھی سورہ انبیاء. الحمدللہ یہ سورہ بھی بڑی اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے معجزات اور خاص طور پر قیامت کا تذکرہ ہے, اور محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ بھی آخری دور کی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرب للناس حسابہم, لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا, اقتربہ قریب ہی آ چکا ہے ان کا حساب. وہم فی غفلت موردون, لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں, انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ ایک تو وہ قیامت ہے جو آئے گی, انسان کی اپنی موت تو گویا ہر وقت اس کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے, تو لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے. گویا موت قریب آ گئی ہے, وہ قیامت قریب آ گئی, وہ عذاب قریب آ گیا, لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہم فی غفلت پڑے ہوئے. ٹی وی پر کیا دکھایا جا رہا ہے؟ وہ میچ دکھایا جا رہا ہے جس میں آپ کا ملک کھیل ہی نہیں رہا ہو, بنگلہ دیش اور ساؤتھ افریقہ اور نہ جانے کہاں کہاں, 8-8 گھنٹے جو میچز دکھائے جا رہے ہیں, ان لوگ لگے ہوئے چینل چینج کر کے چینج کر کر کے غفلت میں پڑی ہوئی پوری کی پوری قوم. میں آتی ہوں ان ذکر میں ربی مودفن, اور نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات, کوئی نئی آیت. اللہ سماؤ, مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں. وہم یلعبون, لیکن کھیل کود کرتے ہیں, اصل میں جو ہے غور سے نہیں سنتے, اس سے سیریس نہیں ہوتے. لاہیتن قلوبہم, ان کے دل اصل میں جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اثر النجوا, اور چپکے چپکے یہ سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں. الذین ظلموا, وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. ہر ہاذا اللہ بشر مثلکم, اور کیا کہتے ہیں نبی کے بارے میں؟ یہ جو نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا انسان ہے. افتاتون السحر, کیا تم آؤ گے سحر پر, جادو پر؟ وانتم تبصرون, جبکہ تم دیکھ رہے ہو. وہ آیات قرآنی کو جادو قرار دیتے ہیں معاذ اللہ. قال ربی یعلم القول, اے نبی فرما دیجئے تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے بات کو. پھر سما, چاہے وہ آسمان میں ہو ولا یا زمین میں ہو. وہ ہوا سمیع العلیم, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ قرآن کے بارے میں کہیں کیا, یہ شاعری کہیں اس کو, کیا کہیں. لہٰذا ان کے درمیان اختلاف تھا. بل قالو, بلکہ انہوں نے کہا, اغواث احلام, یہ اصل میں کچھ پریشان خواب ہمیں نظر آتے ہیں, شاید یہ پریشان خواب ہی ہے جو لے کر آتے ہیں. بل اس طرح ہو, نہیں یہ انہوں نے جڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر, بلکہ کہتے ہیں نہیں اصل میں یہ شاعری ہے. فل یاتینا بآیات, انہیں چاہیے کہ کوئی نشانی لے آئے ہمارے پاس, کوئی معجزہ. کما ارسل الاولون, جیسے کہ پچھلے لوگوں پر یہ دکھائے گئے تھے, پچھلے لوگوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. ما آمنت قبلہم من قرية اہلکناها, اور نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بھی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا تھا, کہ معجزہ دکھانے کے بعد وہ کبھی ایمان نہیں لاتے. افہم یؤمنون, تو یہ لوگ بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں, یعنی کیا یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں ہی میں سے رسول بنا کر. نوحی الیہم, ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے. فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو پوچھ لو پھر ذکر والوں سے. اب یہاں پر ذکر والوں سے مراد اہل کتاب ہیں, ان سے ذرا پوچھ لو کہ اگر واقعتاً اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے نہیں لائے, ان سے پوچھ لو کہ اگر تم نہیں جانتے. وما جعلناہم جسداً, اور جتنے بھی رسول آئے وہ ایسے ہی تھے کہ ہم نے نہیں بنایا ان کا جسم ایسا. لا یاکولون الطعام, کہ وہ کھانے ہی نہ کھاتے ہوں. ظاہر بات ہے سٹینلیس سٹیل کے تو نہیں تھے وہ, جسمانی جو بھی ان کی کمزوریاں تھیں یا جسمانی حاجتیں تھیں وہ ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی. تو ہم نے کسی رسول کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو. وما کانو خالدین, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو. ثم صدقناهم الوعد, تو پھر بالآخر ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا, یعنی رسولوں کی مدد کا. فانجیناهم, تو اپنے رسولوں کو ہم نے نجات دی. ومن نشاء, اور ان کے ساتھ جن کو ہم نے کہا. واہلکنا المسرفین, اور ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. پوری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, ان سب کے حالات و واقعات. لقد انزلنا الیکم کتابا, ابھی شاید ان شاء اللہ کل میں مزید گفتگو کروں گا آخری آیت آج کی. یقیناً ہم نے اب اے لوگوں تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے. فیہی ذکرکم, جس میں تمہارا ذکر ہے, جس میں تمہارے حصے کا ذکر ہے یا تمہارا ذکر ہے. فلا تعقلون, تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, اس پہ اپنا ذکر سے متعلق اپنے حصے کا ذکر کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اللہ سے دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہمیں یاد دہانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ان شاء اللہ العزیز اس آخری آج کے حوالے سے کل گفتگو ہوگی مزید.
رحمتہ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانبياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات 17 سے بارے میں سورۃ الانبیاء کے ایک رکوع کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا. اس وقت سلسلہ کلام دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان جن صورتوں کا اجلاس ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ایک طویل سلسلہ ہے مکی صورتوں کا. زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں جو مضامین اکثر و بیشتر ریپیٹڈلی آ رہے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ صورتیں 13 برس کے دوران نازل ہوئی. وہ ایک شدید طویل رد و قطع ہے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جس کے درمیان یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں. تو پس منظر میں یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ بت پرستی پر ڈٹے ہوئے ہیں. اسی طرح آخرت پر ان کے دل یقین نہیں رکھتے تو مختلف انداز سے ان کو آخرت کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے دلائل دیے جا رہے ہیں. اسی طرح ایمان برسالت کے حوالے سے سابقہ اقوام، سابقہ انبیاء کرام کے حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہ بات اس لیے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ 13 برس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں. الحمدللہ ہم کیونکہ دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان روزانہ یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ریپیٹڈلی مضامین روزانہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں بدل بدل کر. تو اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت طویل سلسلہ ہے مکی صورتوں کا، جو 14 صورتیں سورہ حج سے پہلے 13 صورتیں جو ہیں اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر جو مضامین آتے ہیں وہ توحید باری تعالیٰ پر مبنی ہیں، صرف نفی، اس کا ابطال، اس کے لیے دلائل. اسی طرح ایمان برسالت کے حالات و واقعات، سابقہ اقوام کے، سابقہ رسولوں کے خاص طور پر، اور آخری میں ایمان برسالت پر، ایمان بالآخرت پر خاص طور پر بہت زیادہ زور ہے. تو یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمائے تاکہ ان کو پڑھ کر انسان عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے. سورۃ الانبیاء اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء کرام کا گلدستہ ناموں کا جو ہے وہ آئے گا. 17 سپارہ یہاں سے شروع ہوا تھا اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن حکیم کا مذاق اڑاتے ہیں. جب بھی ان کے پاس کوئی نئی آیت آتی ہے، نئی سورت آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. لہذا ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے حالات و واقعات سنائے. انشاءاللہ آج دوسرا رکوع جس سے آغاز ہو رہا ہے تو اس میں یہی بات بیان کی جائے گی کہ سابقہ قوموں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. جس طرح یہ مشرکین مکہ آج جھٹلا رہے ہیں تو اس طرح پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں، انکار کرتے رہے اور ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا رہا ہے. اب آئیے تمہیدی گفتگو کے بعد ہم آیت نمبر 11 سے اس کا آغاز کرتے ہیں. فرمایا وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے پیس کے رکھ دیا، ہم نے ہلاک کر دیا. کَانَتْ ظَالِمَةً، جو ظلم کرنے والی تھی. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے گروہ کو پیدا فرما دیا، یعنی ان کے بعد ایک نئی نسل پیدا فرما دی. اور یہ آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہوں گے ابھی سلسلہ کلام میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 قوموں کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا، کیونکہ یہ عرب جو تھے وہ ان سے مانوس تھے، انہی کا تذکرہ بار بار آیا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، پھر قوم عاد آئی، حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، پھر قوم سمود آئی، حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آتا ہے، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آیا، اور آخر میں سلسلہ کلام میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا، ان کو آل فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے. تو 6 قوموں کا تذکرہ ہے جو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ بستیاں، وہ قومیں جو ظلم کرنے والی تھیں، حدود سے آگے بڑھنے والی تھیں، ان کو ہم نے اہلکنا کے بجائے یہاں پر الفاظ آئے وہ کم قسمنا، قسمنا اس کے معنی ہوں گے پیس کے رکھ دینا، یعنی بالکل برباد کر دینا. تو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے تھے، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو اٹھا دیا. فلما احسوا باسنا، اب یہ صرف جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ قوموں پر جب عذاب آنے لگتا تھا، جب ان پر عذاب کا کوڑا پڑنے والا ہوتا تھا، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے آہٹ پائی ہمارے عذاب کی کہ اب وہ عذاب جو رسولوں نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ آنے والا ہے، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ اس سے ایک دم بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے، یعنی اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے اور اسے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. اس پر فرمایا جاتا تھا لا ترکضو، کہ بھاگو نہیں، ورجعو الى ما اترفتم فی، اور لوٹ جاؤ انہی مال و متا میں، انہی آسائشوں میں جس میں تم عیاشیاں کر رہے تھے، وہی جو مال و متا تھا اس کی طرف جاؤ، لوٹ جاؤ. وہ مساکینکم، اور اپنے گھر میں جا لوٹ جاؤ. لال لکم تو سلون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تم سے پوچھا جائے. کوئی عذاب جب آتا تھا تو پھر ان کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، تو کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی شرک کرنے والے تھے، اس لیے ہم پر عذاب آیا. فما زالت تلک دعواہم، تو یہ جو ان کی پکار تھی، چیخ و پکار تھی، یہ جاری رہی. حتی جعلناہم حسیدن خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتیوں کے مانند، اور کٹی ہوئی بجھی ہوئی آگ کے مانند. یہ دو الفاظ آئے ہیں، حسیدن کٹی ہوئی کھیتی کو کہتے ہیں، خامدین کہتے ہیں بجھی ہوئی آگ کو. گویا اس طرح ہوگا جس طرح کھیتی کو کاٹ دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے، جو راکھ بن جاتی ہے بعد میں، وہ قوموں کا حال ہوا، پوری پوری سیولائزیشن تباہ کر دی گئی. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اب یہ اہم موضوع آ رہا ہے کہ دنیا میں یہ زمین اور آسمان کی تخلیق بیکار پیدا نہیں ہوئی، یہ پرپز فل ہے. اسی طرح اس دنیا میں حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے وہ بھی تمہیں نظر آتی ہے. ایک وقت میں حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو حق کا ساتھ دینے والے تھے، حق والے تھے، ان کے خلاف ابلیس کھڑا ہو گیا. اسی طرح ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے خلاف فرعون کھڑا ہو گیا. ایک وقت میں ابراہیم علیہ السلام تھے، نمرود سے مقابلہ ہوا. تو یہ مختلف دور میں مختلف انبیاء کرام یا اہل حق جو تھے، وہ حق کے حوالے سے اس کو غالب کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور جو حق کے مخالفین تھے، وہ چاہے فرعون ہو، وہ ابو جہل ہو، وہ نمرود ہو، وہ ابلیس ہو، وہ اس کی مخالفت کرتے رہے. یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور اہل حق مسلمان ہوں گے، ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی تائید ہوگی، اور ادھر سے یہودی ہوں گے کہ جو دین کے حوالے سے دین کو بگاڑنے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو یہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش جو پہلے دن سے شروع ہوئی ہے، اس کا کلائمیکس اب جا کر ہونے والا ہے. یہاں پر البتہ اللہ پاک نے اس کا فلسفہ بیان فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان جنگ جو ہے وہ کیوں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین، ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے کھیلنے کے لیے. محض کھیل کود نہیں ہے، یہ کوئی رام کی لیلا نہیں ہے. لو اردنا ان نتخذ لهوا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کھیل تماشا بنائیں، لتخذناه من لدنا، تو ہم اس کو اپنے پاس بنا لیتے. لیکن یہ دنیا اور یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان اللہ پاک نے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا. ان کنہ فائلین، اگر ہم ہوتے کرنے ہی والے، بلکہ بل نقذف بالحق على الباطل، ہم حق کا کوڑا باطل پر دے مارتے ہیں. فیدمغه فاذا هو ظاہر، تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا، وہ ہے ہی نابود ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا. وَلَكُمُ الْوَيْلُ اور تمہارے لیے خرابی ہے بربادی ہے مما تصفون جو کچھ بھی تم باتیں بناتے ہو. تو یہ آیت مبارکہ در حقیقت یہ بات بتا رہی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز. اور جیسے میں نے کیا کہ جب حق والے زیادہ طاقتور ہو جائیں منظم ہو جائیں قربانیاں دینے والے بن جائیں تو ان کی تعداد چاہے کم ہی کیوں نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کوڑے کے مانند باطل پہ دے مارتا ہے. جیسے 313 کے صحابہ 1000 پر غالب ہو گئے اسی طرح تعداد جو ہے وہ نتیجہ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہوئی ہیں اس نظریے کے لیے کتنی جان مال کی قربانی دی ہے. جتنے زیادہ آپ جان مال کی قربانی دیں گے اس نظریے کے لیے وہ آپ کا نظریہ غالب ہو جائے گا چاہے آپ کی تعداد کمی کیوں نہ ہو. تو بہرحال اللہ پاک نے یہاں پر اہل حق کو حق کا کوڑا قرار دیا. بل نقذف بالحق علی الباطل ہم حق کا کوڑا دے مارتے ہیں باطل کے اوپر. فیدمغہ تو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. فاذا ہوا زاہق اور وہ ہے ہی زاہق نابود ہو جانے والا ختم ہو جانے والا. ولکم الویل مما تصفون اور تمہارے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے جو تم باتیں بناتے ہو. ولہ من فی السماوات والارض اور زمین اور آسمانوں میں جو کوئی بھی جاندار ہے زندگی ہے وہ سب اسی کا ہے یعنی اسی کے اختیار میں. ومن عندہ اور جو بھی اس کے پاس ہے یعنی جو فرشتے ہیں لا یستکبرون عن عبادتہ وہ اس کی عبادت کرنے میں ہرگز استکبار نہیں کرتے. ولا یستخسرون اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے. یسبحون اللیل والنہار وہ رات اور دن کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. لا یفترون اور اس میں وہ کوئی سستی نہیں کرتے صبح شام اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ام اتخذوا آلہتم من الارض لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لیے. ہم ینشرون جو انہیں اٹھا کھڑا کریں گے مرنے کے بعد. لو کانت فیہما آلہتم اور اگر ان دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں معبود ہوتے ایک سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا لا فسادتا تو یہ زمین اور آسمان کا نظام اس میں فساد برپا ہو جاتا یہ برباد ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے بہت بلند و بالا ہے اس عظیم عرش کا رب عما یصفون جو کچھ بھی یہ باتیں بیان کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 22 حق میں توحید باری تعالیٰ پر دلیل یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے جیسے کہ مختلف لوگوں نے عقیدہ بنائے ہوئے ہیں تو یقینی طور پر ان دونوں خداؤں میں کبھی نہ کبھی کسی بات پر کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہو جاتا اور وہ اختلاف رائے اصل میں اس کائنات کو درم برم کرنے کے لیے کافی تھا کہ ایک خدا کہتا کہ سورج کو اتنے بجے یہاں سے نکلنا ہے اور دوسرا خدا سورج کو دوسرے ڈائریکشن سے نکلنے کا حکم دیتا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سورج کا نظام یا سورج کی روٹیشن جو ہے جو موومنٹ ہے وہ ایک جگہ رک کے جا جاتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کا سسٹمیٹک نظام درم برم ہو جاتا. لیکن تم دیکھتے ہو کہ کائنات کا نظام بڑا سسٹمیٹک چل رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر لو کانت فیہما آلہتن کہ اگر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا جیسے کہ ان کا عقیدہ ہے اللہ کے سوا لفسدتا تو ان دونوں کے درمیان فساد برپا ہو جاتا پورا نظام درم حرم ہو جاتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا یسأل عما یفعلون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اس سے سوال نہیں کرتا جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کے سامنے کوئی کوئسچن نہیں کرتا کہ اللہ پاک تو نے یہ کیوں کر دیا. وہم یسألون بلکہ جو دیگر لوگ ہیں ان سے سوال کیا جائے گا جو چاہے کتنے ہی رتبے پہ کیوں نہ ہو بالآخر وہ اکاؤنٹیبل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں. ہم اتخذوا من دونہ آلہا تو کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بنا لیے. کل ہاتھو برہانکم اے نبی ان سے کہیے ذرا برہان لاؤ کوئی دلیل لاؤ اس بات پر کہ اللہ پاک نے کوئی اور معبود بھی جو ہے پیدا کیے. ھذا ذکر من معی دیکھو یہ تو ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے جو میرے ساتھ بات بیان ہوئی ہے میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. وذکر من قبلی اور یہ ذکر ہے اس کا جو مجھ سے پہلے تھے جتنے بھی لوگ مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی ذکر بیان ہوا ہے. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو حق کو نہیں جانتے اور اس کا اعراض کر رہے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس سے روگردانی کر رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا الا نوحی الیہ مگر یہ کہ اس کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے اور وہ وحی کیا تھی؟ انہو لا الہ الا انا, کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود سوائے میرے, فعبدنی تو تم میری ہی عبادت کرو, فعبدونی تو تم کو چاہیے کہ تم میری ہی عبادت کرو. گویا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کی عبادت کا خلاصہ کیا تھا؟ کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی جائے. اور یہی دعوت حضور نے بھی دی تھی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ, وہ تو پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے. بل عباد مکرمون, بلکہ وہ جو بھی ہیں جن کو یہ اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں بیٹا بیٹیوں کی حیثیت میں, وہ سارے کے سارے بندے ہیں, عباد بندے ہیں, مکرمون ان کی عزت کی گئی ہے, معزز لوگ ہیں وہ, چاہے وہ فرشتے ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں جن کو خدا بنایا گیا بعد میں پوجا گیا, وہ سارے مکرم ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عزت والے لوگ ہیں. لا یسبقونہ بالقول, وہ سبقت نہیں کرتے بعد میں, وہم بامرہ یعملون, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں جو اللہ پاک ان کو حکم دیتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اور اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم فی خشیته مشفقون, اور کوئی سفارش نہیں کرتا یا نہیں کرے گا الا سوائے اس کے, لمن ارتضى, سوائے اس کے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرمائے سفارش کی اجازت دیں. وهم من خشیته مشفقون, اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. سفارش کرنا تو بہت دور کی بات ہے, خوف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر وقت ان پہ طاری رہتا ہے. وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ, اور ان میں سے جو کوئی بھی یہ کہے کہ میں اللہ سے, میں الہ ہوں, میں معبود ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر, فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ, تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر ہم ہیں, ہماری طرف سے جہنم, ہم ایسے لوگوں کو سزا دیں گے جہنم کی. كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں, چاہے کوئی فرشتہ ہو یا رسول ہو جس نے اگر خدا نہ خواستہ یہ بات کہی کہ میں خدا ہوں اللہ کو چھوڑ کر, تو اس کی سزا سے جہنم ہے. کذالک نجز الظالمین. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض قانتا غطقا, تو کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ یہ آسمان جتنے بھی ہیں اور یہ زمین جو ہیں یہ دونوں کے دونوں بندے ہوئے تھے. مراد یہ کہ آسمان بارش نہیں برسا رہا تھا اور زمین اپنی روئیگی نہیں نکال رہی تھی, ڈیڈ پڑی ہوئی تھی, بالکل مردار پڑی ہوئی تھی. فَفَتَقْنَاهُمَا, تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا, بمعنی آسمان سے پانی نازل ہوا خوب تر بھرپور طریقے سے اور زمین کے اندر وہ پانی جذب ہونا شروع ہو گیا, اس کے جو جمز ہوتے ہیں وہ کھل گئے اور اس کے اندر پانی جذب ہو گیا, تو گویا زمین بھی کھل گئی, آسمان سے بھی پانی نازل ہوا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ رکھا ہے. یہ پانی جو ہے یہ مبدأ حیات ہے, گویا ہماری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے پانی سے. مٹی سے جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے انسان کی, لیکن انسانی جسم کے اندر جو اکثر و بیشتر جو زندگی ہے وہ پانی کی بنیاد پر ہے. اگر پانی جسم سے نکل جاتا ہے اسی وجہ سے انسان جو ہے جلدی اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ رکھا ہے, گویا زندگی جو ہے وہ پانی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. فلا یؤمنون, تو تم ایمان کیوں نہیں لاتے. وجعلنا فی الارض رواسیا ان تبینا بہم, اور ہم نے بنا دیے زمین کے اندر رواسی, رواسی کہتے ہیں بوجھ کو, پہاڑوں کو یہاں بوجھ کہا گیا. ان تمیدا بہم, کہ کہیں وہ ان کو لے کر ایک طرف رلک نہ جائے. زمین کی روٹیشن میں جو اسٹیبلٹی پیدا فرمائی اللہ پاک نے پہاڑوں کے ذریعے. وجعلنا فیہا سجاجا سبلا, اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے کشادہ راستے. لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ان راستوں سے ہدایت پائیں, راہیاب ہو جائیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اور ہم نے آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت کی حیثیت میں بنایا ہے. وہم عن آیاتہا موردون, لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں, یہ زمین اور آسمان پر غور نہیں کرتے. وہو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر, وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو, سورج کو اور چاند کو. کل فی فلک یسبحون, اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں, اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے, موو کر رہا ہے. تسبیح سبحا یسبحو کے معنی ہوتے ہیں تیرنا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک فیملی ہے سن فیملی, سورج اور اس کے جو بھی سیارے اور ستارے ہیں جو اس کے گرد گھوم رہے ہیں, اس میں دیگر جو ستارے ہیں, یہ گویا پہلے تھیوری یہ تھی کہ سورج کا انٹیکٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ چاروں طرف جو ہے اس کے جو نو ستارے ہیں سیارے ہیں وہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. لیکن آج یہ تھیوری آ چکی ہے کہ سورج انٹیکٹ نہیں ہے, یہ پوری فیملی جو ہے, یہ پورا سولر سسٹم, یہ کسی ایک بہت بڑی گلیکسی کے گرد گھوم رہا ہے, تو گویا اس کے اندر بھی موومنٹ موجود ہے, سورج انٹیکٹ نہیں ہے.
قرآن حکیم کی بات صحیح ہے, کل فی فلک یسبحون, اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بنایا کسی بھی انسان کو کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہو. افا امتا, تو نبی جب آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا, فہم الخالدون, کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ظاہر بات ہے رسول اللہ کے جو ہوا کرتے تھے وہ انسانوں میں سے ہوا کرتے تھے, اور انسان بہرحال اس پر موت کا وقت آئے گا, جیسے کہ آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 85, اور یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے. تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تو کیا کوئی ایسا ہے جو ہمیشہ دنیا میں رہے؟ تو کیا آپ کا انتقال ہو جائے گا تو کیا وہ لوگ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ کل نفس ذائقت الموت, تو ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بالآخر جب دنیا میں آئے ہو تو بالآخر اس کو موت آئے گی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تمہیں آزماتے ہیں دنیا کی زندگی میں, کبھی شر سے, کبھی کوئی تکلیف دے کر, کوئی کبھی بھلائی سے, کبھی خیر دے کر, کوئی مال و متاع مل گیا, کوئی دنیاوی نعمت مل گئی, فتنہ, لیکن فتنے کے طور پر, آزمائش کے طور پر. گویا دنیا کی زندگی میں چاہے کوئی بھلائی ہو یا کوئی شر ہو, جو بظاہر ہمیں شر نظر آتا ہے, لیکن یہ دونوں کے دونوں ذریعہ آزمائش ہوتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور بالآخر ہماری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جب دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا آپ کو, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, وہ آپ کو نہیں بناتے مگر مذاق بناتے ہیں. یہ آیات بتا رہی ہیں کہ بالکل ابتدائی دور کی صورت ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا, تو کہنے لگے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اَحَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, کیا یہ ہے وہ صاحب جو تمہارے معبودوں کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں؟ گویا طنز میں, زہر میں بھجے ہوئے الفاظ ہیں. یہ ہے وہ صاحب جو تمہارے باتوں, تمہارے معبودوں کے خلاف برا بلا کہتے ہیں؟ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ, اور وہ رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ, وجہ یہ ہے کہ انسان ذرا عجلت میں پیدا کیا گیا ہے. انسان جلد باز ہے, جلد پسندی, جلدی حاصل ہو جانے والے چیز کو یہ پسند کرتا ہے. دنیا میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ انسان دنیا میں جو کیش ہوتا ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. کہا جاتا ہے 9 جو ہیں وہ کیش کے جو ہیں وہ پسندیدہ ہوتے ہیں, 13 ادھار کے پسندیدہ نہیں ہوتے. 9 اور 13 یہ ٹرم ہے خاص. 9 روپے آپ کیش میں دے دیجئے وہ آپ کو پسند آئیں گے, 13 روپے ادھار کر دیجئے بعد میں دیں گے وہ پسند نہیں آئیں گے. تو انسان کے اندر یہ ایک جبلی کمزوری ہے کہ انسان جلدی حاصل ہو جانے والے فائدے کو پسند کرتا ہے. تو خلق الانسان من عجل, انسان ذرا جلد باز ہے, جلدی حاصل ہو جانے والے فائدے. ظاہر بات ہے جلدی جلد باز کی وجہ سے دنیا میں انسان جو بھی بھاگ دوڑ کرتا ہے, محنتیں کرتا ہے, اس کا حاصل جو ہے دنیا ہوتی ہے, تاکہ دنیا اس کو حاصل ہو جائے. سأریکم آیاتی, تو ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی آیات, نشانیاں. فلا تستعجلون, جلدی نہ کرو, بالآخر وہ نشانیاں آ کے رہیں گی جو تم مانگتے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اے نبی یہ پوچھتے ہیں ذرا کب آئے گا وہ وعدہ؟ آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی, موت آئے گا, اور یہ ہوگی وہ ہوگی, تو ذرا کب آئے گا ذرا بتائیے اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ يَكُفُّونَ, کاش جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ, کہ جب وہ نہیں دور کر سکیں گے اپنے آپ سے آگ کو, جس کو یہ آج بڑے دھڑلے سے مانگ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ آگ لے آئیے, تو جب وہ آئے گی تو وہ آگ کو اپنے چہروں سے دور نہ کر سکیں گے. ولا ان ظہورہم, اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے دور کر سکیں گے. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. تو یہ عذاب اگر آ گیا دنیا میں تو حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی, چہرہ بھی جلا دیا جائے گا, پیٹھ بھی جھلسا دی جائے گی. بل تاتیہم بغتا, بلکہ وہ ان کے پاس آئے گی اچانک, چاہے وہ عذاب ہو یا چاہے وہ موت ہو یا وہ قیامت ہو, وہ ساری کی ساری چیزیں اذانہ کی آتی ہیں. فتبہتہم, اور وہ حیران کر دے گی انہیں. فلا یستطیعون ردہا, اور وہ اس کو لوٹانے کے قابل نہیں ہوں کہ اس سے بچ جائیں. ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. ولقد استہزیا برسل من قبلک, تو نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول ہیں جن کا اسی طرح مذاق اڑایا جاتے رہا. فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون, تو آ پکڑا پھر اس شے نے ان کو جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے, یعنی وہ عذاب جو تھا وہ ان کو آ پہنچا. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن, اے نبی ذرا پوچھئے تو صحیح کہ تمہیں کون بچائے گا, کون تمہاری کفالت کرے گا, کون تمہاری نگہبانی کرے گا رحمان سے رات اور دن کے وقت, یعنی جب وہ عذاب اگر بھیج دے تو کون تمہیں بچا سکتا ہے. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون, حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں, کوئی اہمیت نہیں دے رہے اس کو زیادہ. ام لہم آلہۃ,
کیا ان کے کوئی ایسے معبود ہیں تم نعوہم من دوننا جو انہیں بچا لیں ہم ہمارے سے یعنی ہمارے سوا ہمارے عذاب سے کوئی ایسے ہیں معبودان باطلا جو ان کو بچا سکیں لا یستطیعون نصر انفسہم جن کو یہ پکارتے ہیں جن کی عبادات کرتے ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ وہ اپنی مدد کر سکیں ولا ہم منا یصحبون اور نہ ہی وہ ہم سے ہمارے ساتھ کوئی ساتھی پائیں گے کہ وہ ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی مدد کر سکیں بل بتانا ہاؤلائی و آباؤں بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مال و متا عطا فرما دیا ہے فائدہ دے دیا ہے دنیا میں آسائشیں عطا فرما دی ہیں ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو یعنی ان کے باپ دادا کو حتی طال علیہم العمر یہاں تک کہ ان پر جب ایک طویل عمر گزر گئی ان آسائشوں میں ان بدماشیاں میں زندگی گزارتے ہوئے افلا یرونا تو ان کے اصل میں اقوال سے یہاں پر یہ بات محسوس ہے کہ پھر وہ اللہ کے عذاب کو بھول گئے اور عیاشیوں میں غلط کاموں میں اس طرح مگن ہو گئے کہ گویا قیامت آنے والی ہی نہیں. اب یہ آیت مبارکہ جو ہے آیت کا دوسرا حصہ یہ سے پہلے بھی آ چکا ہے میں نے کیا تھا وہاں پر بھی کہ یہ زون آف انفلوئنس جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا اور مکے والوں کا زون آف انفلوئنس کم ہو رہا تھا. کبھی پتا چلا یہ قبیلہ جو تھا اس میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے کبھی وہ ایمان لے آئے تو گویا قبائل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پینیٹریٹ کر رہی تھی آہستہ آہستہ تو گویا ان کی قوت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اس کو اللہ پاک نے یہاں پر ایک مثال سے بیان فرمائی افلا یرون ان نات الارض ننقصها من اطرافها تو کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم زمین کو کم کر کے گھٹا کر لا رہے ہیں ان کے اطراف سے چاروں طرف سے یا ہم اردو میں استعارہ کن یوں کہتے ہیں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ چاروں طرف سے جو ہے لوگ ایمان لا رہے ہیں. افا ہم الغالبون تو کیا پھر وہی لوگ غالب آئیں گے. قل انما انذرکم بالوحی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کی بنیاد پر یہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا بلکہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں وحی کی بنیاد پر ہے. ولا یسمع الصم دعاء اذا ما ينذرون اور اے نبی آپ بہرے کان جو بہرے کان ہیں ان کو آپ نہیں سنوا سکتے یعنی وہ لوگ کہ جو بالکل بہرے ہو چکے ہیں وہ ہرگز نہیں سنتے لا یسمعو بالکل نہیں سنتے اصم الدعا وہ جو بہرے کان ہیں یعنی اس سے مراد یہ کہ دعاؤں کو پکار کو سننے والے ہی نہیں وہ ہرگز جو ہے وہ بات سننے والے نہیں. اذا ما ينذرون جب آپ ان کو خبردار کریں یا ان کو خبردار کیا جائے تو وہ ہرگز اس ڈراوے سے اس خوف سے کوئی اثر نہیں لیتے. ولئن مستم نفحت من عذاب ربک اور اگر تمہارے رب کے عذاب کا ایک لپٹ ایک جھونکا ان کو آ پکڑے ان کے چہرے پر آ پکڑے لیقولن تو لازمن وہ یہ کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین کہ ہائے ہماری بدبختی یقیناً ہم ہی ظالم ہیں. ابھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں عذاب کا بھی اور جہنم کا بھی اگر صرف ایک جھونکا ہی آ گیا وہاں سے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کبھی آپ گزرے ہو تیز کہیں آگ جل رہی ہو گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ گزرے تو ایک جھونکا ہی صرف سیکنڈوں کے لیے آتا ہے اس سے چہرہ جو ہے کافی تکلیف محسوس ہوتا ہے. اسی طرح کا بھی موٹر سائیکل اگر آپ نے چلائی ہو 45-40 ٹیمپریچر پہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جو ٹیمپریچر جو ہوتا ہے ہوا کا اس میں لو کی جو لپٹ ہوتی ہے وہ جو حصے آپ کے جسم کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس پر کس طرح سے لگ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ایکسپیرینس میرا ہے اس لیے میں بار بار ان چیزوں کا بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ جمعے کے دن 42 ٹیمپریچر تھا کراچی میں اور بائک پر آ رہے تھے تو جسم کے وہ حصے جو کھلے ہوئے تھے پیر ہیں اور چہرہ پہ جو ہوا لگ رہی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ کا بگولا ہے جو کہ آ رہا ہو. اب اندازہ لگائیے 42 پر یہ حال ہوگا تو جہنم میں کیا صورت حال ہوگی. اگر انسان اس کا تھوڑا بہت بھی تصور رکھے اپنے سامنے تو بالکل اس کے اعمال ہیں جو کہ درست ہو سکتے ہیں. تو فرمایا ولا ان مستهم نفحت من عذاب ربک اگر تمہارے رب کا عذاب کی لپٹ ایک ہلکی سی لپٹ بھی ان کے پاس آ جائے ان کے چہرے پر لیقولن تو لازمن یہ روئیں گے گڑائیں گے اور کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین یقیناً ہم ہی ظالم ہیں ہم ہی مشرک ہیں. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ اور ہم رکھیں گے اس دن ترازو ناپ تول کے لیے بالکل انصاف کے ساتھ قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا اور کسی بھی جان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وان کان مثقال حبت من خردل اور اگر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا اتینا بہا تو ہم اسے لے آئیں گے یعنی وہ عمل ظاہر کر دیا جائے گا. وکفا بنا حاسبین اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے حساب کتاب کے لیے ہم کافی ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اعتبار سے. ولقد آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان و ضیاء اب یہاں سے قصص الانبیاء شروع ہوں گے اور بہت سارے انبیاء کرام کے حالات و واقعات
مختصر آیات میں اللہ پاک نے بیان فرمائے. سب سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ, اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا فرمائی تھی الفرقان. یہاں پر الفرقان سے مراد تورات ہے, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی سے کسوٹی. و ضیاء اور روشنی. و ذکر للمتقین, اور ہم نے عطا فرمایا تھا ذکر یا دہانی ریمائنڈر, لیکن متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یخشون ربهم بالغیب, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. وہم من الساعۃ مشفقون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ متقین کے بنیادی صفات کہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے, اور آخرت میں حساب کتاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ڈرنے سے مراد یہ کہ اپنے معاملات کو درست رکھتے ہیں کہ اگر اس وقت موت آ گئی تو ظاہر بات ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جس طرح ہمارے یہاں جو آڈٹ فرمز ہوتی ہیں, اس کا آپ کا ایکسپیرینس اگر ہو کہ جو دو مہینے ہوتے ہیں آخری مئی جون کے, اس وقت تو بڑی صورتحال سیدھی سیدھی کر رہے ہوتے ہیں, سارے پورے سال کے جو گڑبڑ کی ہوئی ہوتی ہے اس کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی, کوئی مزید ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہے. تم کو پتا ہے آڈیٹر آنے والا, پکڑے جائیں گے. تو دس مہینے تک جو غلط کام کیے تھے, ادھر ادھر کی باتیں کی تھیں, ادھر ادھر کی ٹرانزیکشن کی تھی, اس کو صحیح کر دیتے ہیں کیونکہ پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے. یہ جو اکاؤنٹبلٹی کا جو تصور ہے, یہ انسان کے عمل کو درست کرتا ہے. دنیا میں بھی اس کا معاملہ آپ نے محسوس کیا ہوگا, یہ بھی تجربے کی بات ہے کہ رات گئے 12 بج رہا ہے, آپ نے ڈرائیو کر رہے ہیں, سارے فیصل پہ جا رہے ہیں, 100 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ریڈ ہو گیا سگنل, لیکن اندازہ یہ ہے کہ 12 بجے رات کو کون ہوگا یار, چلو چھوڑو سگنل جو ریڈ عام طور پر توڑ ہی دیا جاتا ہے. عام طور پر یہ ایکسپیرینس ہے یا فجر کے بعد یا رات گئے, لوگ انہیں ان سگنل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو اتفاق سے آپ ایک دن گزر گئے, دوسرے دن آپ نے دیکھا وہی ٹائم ہے, وہی سگنل ریڈ بھی ہے, لیکن نیچے ایک پولیس کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے موٹر سائیکل پر. ظاہر بات ہے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ بالکل صحیح جگہ جا کر خود بخود رک جائیں گے, آپ کا ایکسیلیٹر ہٹے گا اور بریک لگے گا, خود بخود جا کر کھڑے ہو جائیں گے. کیوں کھڑے ہوں گے بھائی؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج اگر میں گیا تو پیچھے آئے گا اور یہ چالان کرے گا, مجھے کچھ نہ کچھ تھریٹ دے گا. تو یہ جو اکاؤنٹبلٹی کا کانسیپٹ ہے, یہ انسان کا عمل درست کرتا ہے. اگر یہ احساس ہو کہ یہ فرشتے موجود ہیں, یہ سو نہیں رہے, جیسے ہمارے یہاں چوکی دار سو جاتے ہیں عام طور پر رات گئے, لیکن یہ ہر وقت جاگتے رہتے ہیں. یہ جاگتے رہتے ہیں, بالکل الرٹ ہیں, اور یہ ہمارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں, جو بھی ہم اچھی یا بری بات کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے نامہ اعمال اس لیے محفوظ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, دنیاوی ججز کو ضرورت ہوتی ہے جناب کہ وہ بتائیں, ثبوت لے کر آئیں, لیکن اللہ پاک کو خود جانتا ہے. لیکن انصاف کے طور پر, عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ ہو, لہٰذا ثبوت فراہم کر دیا جائے گا. اس لیے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وہاں پر کچھ انتہائی بھیڑ قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر قسمیں کھائیں گے, اللہ کی قسم ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں, لہٰذا ان کو ثبوت کے طور پر پیش کر دیا جائے گا, یہ ہے وہ کام جو آپ کر کے لائیں. تو یہ نامہ اعمال اس لیے محفوظ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں. یہ ہاتھ پیر زبان اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے. زمین گواہی دے گی جہاں پر انسان نے کوئی برا عمل کیا ہے یا کوئی اچھا عمل کیا ہے. جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کرنے والی جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی. سورہ زلزال میں انشاءاللہ اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے. تو بہرحال محسوس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب کا تصور کہ مجھے میرے ہر عمل کے متعلق جو ہے پوچھا جائے گا, ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم, یہ انسان کے عمل کو درست کر دیتا ہے. تقوی خوف خدا ہو اور آخرت میں حساب کتاب کا تصور انسان کے اعمال کو درست کرتا ہے. فرمایا وہذا ذکر مبارک انزلناہ, اور یہ یعنی قرآن حکیم جو ہے یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. افا انتم لہ منکرون, تو اے مشرکو تم اس سے انکار کرنے والے ہو. یہ مبارک ذکر ہم نے نازل کیا ہے. قرآن حکیم کی آیات برکت والی ہیں, اور برکت کسے کہا جاتا ہے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. بابرکت وہ شے ہوتی ہے کہ جب کسی شے پر وہ نازل ہو تو جو بھی خیر کا پہلو ہے اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اور جو شر کا پہلو ہے اس کو پیچھے کرتے ہیں. یہ اصل میں برکت. تو قرآن حکیم کی آیات میں برکت اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے اندر جو خیر اللہ پاک نے رکھا ہے ہماری روح کے اندر, علم کی بنیاد پر, نفس کے اندر, ضمیر کے اندر, تو قرآن حکیم جب ہم سنتے ہیں گویا آیات قرآنی بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں ہمارے اس زمین پر, اور ہمارے اندر سے خیر جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے اور شر پیچھے چلا جاتا ہے. جس طرح قرآن حکیم کہتا ہے ماء مبارکہ, مبارک پانی, برکت والا پانی. یہ برکت والا پانی کیا ہوتا ہے کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو ساری زمین کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ سب کے سب زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہیں, اور جو روئیدگی ہے, جو اچھائی ہے, جو سبزی ہے, وہ باہر آ جاتی ہے. تو گویا برکت آ گئی زمین کے اندر سے اور بیماری دور ہو گئی. ماں مبارکہ برکت والا پانی. اسی طرح ماں یہ جو قرآن حکیم ہے وہذا ذکر مبارک، یہ ذکر مبارک والا برکت والا ذکر ہے، انزلنا جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، افا انتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کے انکاری ہو، تم اس کو انکار کر رہے ہو؟ ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت اور رہنمائی اور فہم سلیم عطا فرمایا تھا اس سے پہلے، وکنا بھی عالمین، اور ہم ان سے خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ گفتگو کی۔ اب یہ تیسری مرتبہ غالباً سلسلہ کلام میں گفتگو آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا تھا انہوں نے اپنے باپ آزر سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیا تماثیل تم نے بنائی ہوئی ہیں؟ کچھ بت بنا لیتے ہو، کچھ دیویاں دیوتاؤں بنا لیتے ہو، ان کے سامنے اعتکاف کیے بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ یعنی عجیب تمہارا عقیدہ ہے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو مٹی کے ڈیڈ اور ان کے سامنے جنوت کرتے ہو۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، تو قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم کا جواب وہی تھا جو ہمارے اکثر و بیشتر جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں صحیح دین کی، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے آبا اجداد ایسی تھے، ہمیں کیا پتا، وہ یہ کام کیا کرتے تو ہم نے ایسی دیکھا ان کو عبادت کرتے ہوئے، تو وہ کوئی اپنی دلیل کی بنیاد پر باندھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آج بھی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو دیکھا وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یقیناً تم ہو تمہارے آبا اجداد ان بتوں کی پرستش کر کے اصل میں ایک کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو اتنا بولڈ سٹیپ تھا کہ پوری کی پوری قوم کو کہہ دیا اور سارے بتوں کو جو ہے ان کو لان تان کر دی، اب جو قوم کے لوگ تھے وہ الرٹ ہو گئے، گویا ان کے جو گیدرنگ تھی، ان کے جو دوست احباب تھے، انہوں نے کہا بھائی ابراہیم کیسی باتیں کر رہا ہے۔ قالوا اجئتنا بالحق، کہنے لگے کیا تم واقعی حق کے ساتھ آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم مذاق کر رہے ہو، آر یو سیریس کہ تم ہمارے معبودوں کے بارے میں اتنی بری بات کہہ رہے ہو؟ قالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، میرا رب تم سب کا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور جس نے ان سب کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ وانا ذالکم من الشاہدین، اور دیکھو میں تمہارے اوپر اس بات پر گواہ ہوں کہ میں تمہارے سامنے توحید کی بات رکھ رہا ہوں۔ وَتَوَّعِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے ان بتوں کے خلاف کوئی سازش کروں گا، کوئی چال چلوں گا، بلکہ سازش سے بہتر ورڈ ہے چال چلوں گا، جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے۔ اب یہ دلچسپ واقعہ آ رہا ہے ایک دفعہ پھر بھی، ابراہیم علیہ السلام کی یہ فہم فراست تھی، وہ اس اعتبار سے بڑی یونیک ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، ان کو ایسی دلیل لے کر آتے ہیں کہ انسان واقعتاً غور و فکر کرنے پر جو ہے مجبور ہو جائے، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ نمرود کے سامنے دعوت حق رکھی اور ایسی دلیل دی کہ فبوہیت الذی کفر، اس کو خاموش ہونا پڑا۔ اسی طرح سورج والے، چاند والے، ستارے والے جو پوجا کیا کرتے تھے ان کے پاس گئے، ان کو بھی غور و فکر کی دعوت دے دی۔ اب تیسری مرتبہ یہ بت پرست ان کے سامنے آئے ہیں اور ان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے کہا میں تمہارے ان بتوں کے خلاف کچھ کروں گا جب تم جاؤ گے پھر منہ پھیر کر۔ مراد یہ ہے کہ شہر سے باہر کوئی میلہ وغیرہ لگنے والا تھا اور پوری قوم جایا کرتی تھی اس میں، تو ان کو بھی کہا گیا آگے چل کر آئے گا کہ بھائی آپ بھی چلیے۔ انہوں نے کہا نہیں، انی سکین، میں اپنے آپ کو کچھ محسوس کر رہا ہوں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی آپ لوگ چلے جائیے۔ سب چلے گئے تو انہوں نے جا کر پھر حملہ کیا ان بتوں پر، فجعلہم جزازاً، تو انہوں نے سارے کے سارے بت توڑ دیے، الا کبیر لہم، سوائے اس میں سے جو بڑا تھا اس کو نہیں توڑا۔ آپ دیکھیے یہ غور و فکر کی دعوت دینے سے متعلق پہلی بات کہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا، لال لہو ملئی ارجن، تاکہ وہ آئیں تو اسی کی طرف رجوع کریں۔ اب ذہن میں لے کر آئیے ایک بت کدا ہے بہت بڑا جس میں چاروں طرح بت رکھے ہوئے ہیں، اور چھوٹے بت بھی ہیں، بڑے بت بھی ہیں، اور ایک بہت بڑا سا بت ہے جس طرح ہندوستان میں خاص طور پر دیو یہ جو ہوا کرتے ہیں ان کے بت، ایک بڑا بت جو ہے جو مین بت ہوتا ہے وہاں پر رکھا ہوا تھا، اس کو چھوڑ دیا، باقی سارے کو توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، اب جب قوم واپس آئی تو قرآن مر گیا ہوگا پورا، یہ کیا ہو گیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، تو انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی، من فعل هذا، کس نے کیا یہ، بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انه لمن الظالمين، یقیناً وہ تو بہت ظالم ہے، اس نے بہت ہی برا عمل کیا۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام کے قریب دوست تھے، ظاہر بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تو چیلنج کیا تھا کہ میں کچھ کرنے والا ہوں تمہارے معبودوں کے خلاف، انہوں نے فوراً رپورٹ دے دی۔ قالوا سمعنا فتن، وہ کہنے لگے ہم نے سنا ایک نوجوان کو یذکرہم یقال لہ ابراہیم, جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا یعنی برے الفاظ میں اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فات به علی اعین الناس, تو کہنے لگے لے آؤ ذرا اس کو لوگوں کے سامنے, سارے لوگوں کے سامنے عرض کر کے پیش کیا جائے. لعلہم یشہدون, تاکہ اسے وہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ کون صاحب ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کر دیا گیا, پوری قوم ان کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی ہوگی. اب اس کا تصور تو کیا جا سکتا ہے جو لوگ ہندوستان میں رہیں, ہندوستان میں اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی بت کو توڑ دیا جائے تو پھر جس طرح کوہرام مچے گا, پورا ہندو جو ہے وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کرے گا اس کا کچھ اندازہ آپ کو ہوگا. تو بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا کہ سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک کے, تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا. قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون, تاکہ وہ بھی گواہ رہیں کہ یہ کیا کام ہوا ہے. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, تو سوال کیا انہوں نے کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے, ان کی جو ہے ناک منہ توڑ دیا. قال بل فعله کبیرهم هذا, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو بھائی, ذرا بڑا ہے اسے پوچھ لو, یہ تمہارا معبود ہے اور اگر معبود ہے تو یہ ساری بات صحیح بتائے گا. اور جو بھی صورت حال ہے اس کو کہا جاتا ہے سرکمسٹانسز ایویڈنس, تو یہ بتا رہی ہے کہ شاید یہ بڑا جو ہے اس کو غصہ آ گیا ہوگا اسی نے توڑ دیا سب کو, یہ صحیح سلامت بھی ہے. اچھا انہوں نے ایک اور بات یہ کی تھی کہ جو تیسا تھا جس سے سارے بتوں کو توڑا تھا وہ بھی بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر آ گئے تاکہ قوم آئے تو اس کو غور و فکر کی دعوت دی جائے کہ یہ بت جو ہے تمہارے جن کو تم معبود مانتے ہو اس سے جا کر پوچھو بھائی کس نے کیا تمہارے ساتھ, کس نے تمہاری ناک منہ ہاتھ توڑ دیے. تو کالا بل فعلہ کبیرہم ھذا, کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, جاؤ ان سے جا کر پوچھو اگر یہ تمہیں بتا سکیں کچھ بولنے والے ہوں. فرجعوا الی انفسہم, تو وہ لوٹ کے مراد اردو میں ہم کہتے ہیں اپنے گروہانوں میں انہوں نے جھانکا. فقالوا انکم انتم ظالمون, اور کہنے لگے اصل میں تم ہی ظالم ہو, تم کو معلوم ہے کہ یہ بت یہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے, تمہاری حفاظت کیا کریں گے. تو ابراہیم جو دعوت تمہیں دے رہا ہو بالکل صحیح ہے اور یقیناً تم ہی ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم, اور پھر انہوں نے اوندے کیے اپنے سروں کو یعنی سر کو جھٹکایا جھٹکا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم تم جانتے ہو اچھی طرح کہ یہ بول نہیں سکتے. اب یہی وہ الفاظ تھے ابراہیم علیہ السلام ان کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حق ان کی زبان سے نکلوا لیا, اور وہ کیا تھا کہ یہ بول نہیں سکتے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے, دوسروں میں کیا پہنچائیں گے, اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتے. اف لکم, اف ہے تمہارے اوپر, تمہاری عقلوں پر ماتم کیا جائے. ولی متعبدون من دون اللہ, اور ان تمام معبودوں پر جن کو تم عبادت کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر, افلا تعقلون, تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. گویا پوری کی پوری حجت تمام کر دی ان کے پر کہ یہ جتنے بھی معبود ہیں یہ باطل ہیں اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اب دیکھیں حق واضح ہو چکا تھا اور چاہیے تو یہ تھا کہ قوم بات مان لیتی ابراہیم علیہ السلام کی, لیکن قوم کے اندر تعصب, تکبر, حسد, یہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر انسان حق کے واضح ہو جانے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتا. لہذا قوم کا جواب کیا تھا, قوم بجائے ایمان لانے کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی منطقی دلیل تھی اس پر ایمان لاتی, قوم نے کہا بھائی اب اپنے معبودوں کا بدلہ لیا جائے گا, اور جو لوگ جس نے ابراہیم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. لہذا آگ جلائی گئی بڑی زبردست, ایک بہت بڑا سا الاؤ تھا وہ جلایا گیا, اور اس میں کہا گیا کہ جو جتنی زیادہ لکڑیاں لے کر آئے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. وہ یہ مذہبی رسم ادا کر رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں بدعت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا بدعت میں اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. ہمارا یہ تصور وہاں پر بھی تھا کہ آگ جلائی جا رہی ہے, ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور جو جتنی لکڑیاں لے کر آئے گا, جو جتنا ایندھن لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا. یہ بہت ثواب کا کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی بڑی زبردست آگ, اور ابراہیم علیہ السلام کو موقع دیا گیا 3 دن کا. نوجوان ہے, اب سوچئے باپ دشمن, قوم دشمن, وطن دشمن, پوری کی پوری قوم دشمن, لیکن نوجوان کے سامنے آپشن کیا ہے, یا تو توحید کی دعوت چھوڑ دو یا پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اصل میں استقامت توحید پر ابراہیم علیہ السلام کی. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے حوالے سے سازش کی, قالوا حرقوه, کہنے لگے جلا دو اسے, وانصروا آلہتکم, اور مدد کرو اپنے معبودوں کی, ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اپنے معبودوں کی مدد کرو, گویا معبودوں کی مدد. اب یہاں پر الفاظ جیسے بہت ہی پیارے ہیں, موجزانہ الفاظ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آپشن آیا کہ توحید یا آپ زندگی پیاری ہے یا ایک اللہ کی عبادت, تو انہوں نے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کو قبول فرمایا اور آگ میں کود جانا پسند کیا. بہرحال توحید کو نہیں چھوڑا, اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور جب ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ کی طرف سے الفاظ آئے, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, تو ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, اور ٹھنڈی بھی کیسی, وہ سلامن, سلامتی والی ٹھنڈی, ایسا نہ ہو کہ فریز ہی کر دے ابراہیم کو, اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ وہاں فریزر لگ جائے, تو یہ بھی ظاہر بات ہے انسانی جان کے لیے خطرناک ہے, تو کیسی ٹھنڈی ہو جائے, سلامن, سلامتی والی بن جائے, اس کو نقصان نہ پہنچا, اللہ ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر. تو گویا یہ ہے وہ الفاظ قرآن حکیم کا معجزہ, کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کو نہیں جلایا, جبکہ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے, لیکن اللہ پاک نے یہ معجزہ دکھایا کہ آگ نے ان کو نہیں جلایا, وہ زندہ سلامت وہاں سے باہر آ گئے. بڑا پیارا شعر علامہ اقبال کا اس آیت کے حوالے سے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محض تماشائے لب بام ابھی, یہ عشق اور عقل کے درمیان جو آپس میں جو کشمکش چلتی ہے, عاشق جو ہوتا ہے واقعتاً پکا عاشق, دودھ پینے والا عاشق نہیں, مستیاں کرنے والا عاشق نہیں, یا لڈو کھانے والا یا نوٹ جمع کرنے والا عاشق نہیں, جو واقعتاً عاشق ہوتا ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آپشن آیا زندگی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اللہ کو انہوں نے پسند کیا, اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محض تماشائے لب بام ابھی, ابھی عقل سوچ ہی رہی کہ کیا کروں, ظاہر بات ہے عقل تو کرائے کا وکیل ہے, وہ کیا سمجھاتی کہ بھائی ابھی جان چلی گئی تو پھر تم ہی ختم ہو گئے تو توحید کی بات کون کرے گا, یاد ابھی تو کہو ان سے کلمہ کو جان بچاؤ, پھر بعد میں جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جانا. تو عقل تو کرائے کا وکیل ہوتا ہے, چاہے دونوں طرف سے آپ دلائل لے لیجئے, لیکن عشق جو ہے وہ یہ انسان کو مجبور کرتا ہے قربانی دینے کے لیے. تو وقلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, تو ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور گلے گلزار بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وہ ارادو بھی کیدن, تو انہوں نے سازش کی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف, بڑی زبردست, اور سازش یہی تھی, تین دن تک آگ جلا کر گویا وارننگ دی جا رہی ہے, خبردار کیا جا رہا ہے کہ ابھی باز آ جاؤ. فجا اللہ ہم الاخرین, مگر ہم نے ان کی اس سازش کو ناکام بنا دیا, حکارت کر دیا. وہ نجئی نہ ہو لوت ان الارض التی بارکنا فیھا للعالمین, ہم نے نجات دی لوت کو اور ان کے, اور ہم نے انہیں اور لوت علیہ السلام کو نجات دے دی اس بستی کی طرف جس کو ہم نے خوب برکت عطا فرمائی ہے تمام جہان والوں میں. یہ فلسطین کی بستی ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے لا کر آباد ہوئے تھے. وہبنا لہو اسحاق, اور ہم نے اسحاق علیہ السلام ان کو عطا فرمائے. وہ یعقوب و نافلہ, اور یعقوب علیہ السلام اضافی طور پر, یہ نافلہ سے مراد یہاں پر پوتے ہیں, یعنی باپ تھے ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں, پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ پوتے تھے اور یہ بھی نبی کی حیثیت میں آئے تھے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ, ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیکوکار بنایا تھا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے ان کو ائمہ بنایا تھا, امام بنایا تھا, پیشوا بنایا تھا, وہ ہدایت دینے والے تھے ہمارے حکم کے مطابق. کیوں, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ, اور ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی, یعنی جمع کا صیغہ آ رہا ہے فعل الخیرات, کہ نیک اعمال کریں, اچھے سے اچھے اعمال کریں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز قائم کریں. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, زکات ادا کریں. وکانو لنا عابدین, اور وہ سارے کے سارے ہمارے انتہائی عبادت گزار بندے تھے. ولوطن آتیناہ حکما وعلما, اسی طرح لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکم, نبوت اور علم عطا فرمایا تھا. ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث, اور ہم نے نجات دی تھی ان کو اس بستی سے جو بہت ہی گندا عمل کیا کرتی تھی. انہم کانو قوما سو ان فاسقین, اور یقیناً بہت ہی برے لوگ تھے, بہت ہی بدکار قسم کے لوگ تھے. وعد خلنا فی رحمتنا, اور ہم نے ان کو داخل فرمایا اپنی رحمت میں. انہ من الصالحین, اور یقیناً وہ نیکو کاروں میں سے تھے. ونوحاً, اسی طرح نوح کو بھی ہم نے بھیجا تھا. اس نادا من قبل, جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے. فاستجبنا لہ, تو ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا. الفاظ آئیں گے آگے چل کر, انی مغلوب فانتصر, اے اللہ میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں تو میری طرف سے بدلہ لے, میری مدد فرما. تو جب انہوں نے پکارا, فاستجبنا لہ, تو ہم نے ان کی پکار سنی, اس کو قبول کیا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے بڑے بہت بڑے قرض سے بچا لیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہم نے مدد فرمائی ان کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ, یقیناً وہ بہت ہی بری قوم تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اسی طرح وداؤد, اب یہاں پر بھی محذوف ہے, ارسلنا, ہم نے بھیجا داؤد علیہ السلام کو, وسلیمان, اور سلیمان علیہ السلام کو یہ باپ بیٹے تھے. سورہ بقرہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا, تالوت کی جب حکومت قائم ہوئی جالوت سے مقابلے کے بعد, تو 12 سال تک ان کی حکومت قائم رہی, اور پھر انہی کے داماد ہیں حضرت داؤد علیہ السلام, اور داؤد علیہ السلام پھر ان کے جانشی بنے. 40 سال تک انہوں نے حکومت کی, اور پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. تو تقریباً 92 برس تک یہودیوں کی یا بنی اسرائیل کی حکومت قائم رہی, بڑا طویل سلسلہ تھا, اور بڑی شاہانہ حکومت تھی ان دونوں ان کی. تو اسی طرح یہاں پر اب ان کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, ایک دلچسپ واقعہ, اس کا پس منظر تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں, انشاءاللہ پھر یہ آج سمجھ میں آ جائے گی. ایک مسئلہ پیش ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, زیادہ عادل بھی تھے, انصاف کرنے والے بھی تھے. مسئلہ پیش ہوا کہ یہاں پر دو افراد آئے کہ ایک کی بکریاں تھیں اور ایک کا کھیت تھا. کھیت جو تھا وہ بالکل تیار ہو چکا تھا, اور کچھ دیر بعد, کچھ عرصے بعد اس کو اس کی فصل کٹنے والی تھی, لیکن اچانک راتوں رات ایک شخص کی جو بکریاں تھیں وہ وہاں پر آ گئیں, اور سارا کھیت جو ہے وہ راتوں رات کٹ کر گئیں. گویا رات کا کھانا ان کا جو تھا وہاں پر وہ پورا کھیت کٹ کر گئیں. اب جب صبح ہی تو دیکھا کھیت پورا اجڑا ہوا ہے, تو وہ کیس لے کر آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ ہی کیا کہ ساری کی ساری بکریاں سزا کے طور پر کھیت والے کو دے دی جائیں, اللہ اللہ فیصلہ, جنہوں نے فیصلہ فرما دیا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود تھے, اور یہ صاحبزادے حضرت داؤد علیہ السلام کے, انہوں نے اختلاف کیا اپنے والد صاحب سے, وقت کے نبی ہیں داؤد علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام نے اختلاف یہ کیا کہ نہیں, یہ انصاف نہیں ہے, یہ جو اگر آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بکریاں اس کو دے دی جائیں, تو گویا آپ نے تو کیپٹل پورا کا پورا اس کو دے دیا. اب جس کی زمین ہے, جو اجڑ تو گئی لیکن زمین تو اس کی اپنی باقی ہے نا, وہ دوبارہ سے اس کو جو ہے سنوار لے گا 3-4 مہینے بعد, اور جو تو ساری بکریاں اگر اس کو دے دی گئی تو یہ تو گیا بےچارہ, بڑی سخت سزا دی آپ نے. آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو کھیت ہے یہ دے دیجئے بکریوں والوں کو, اور اس کو وہ اس پہ انویسٹمنٹ کرے گا, ویسے 3-4 مہینے تک اس کو استعمال کرے گا, اور جب کھیت اپنی پوری جوبند کو پہنچ جائے تو اس دوران جو کھیت والا ہے اس کو دے دی جائیں بکریاں, تاکہ وہ ان کو استعمال کرے, ان کا دودھ اور دیگر چیزیں استعمال کر لے, تو گویا اس کا نقصان بھی کسی حد تک کمپنسیٹ ہو جائے. اور جب کھیت اپنی دوبارہ اسی اصل پوزیشن میں آ جائے تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے, اور بکریوں والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں, تاکہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. بہرحال اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو ان کے والد نے سراہا, اور پھر فیصلہ اسی طرح ہوا. وہ داؤد و سلیمان, اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے بھیجا تھا, اس یا کمان فی الحرث, جب وہ دونوں کے دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں. اس نفشت فیہ غنم القوم, جب اس کھیت میں رات کے وقت چر گئی تھی ایک قوم کی بکریاں. وکنا لحکمہم شاہدین, اور ان کے فیصلے پر ہم گواہ تھے. ففہمناہا سلیمان, تو ہم نے اس کا صحیح فیصلہ اس کے فہم دے دیا سلیمان علیہ السلام کو. وکلن آتینا حکما وعلما, اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے حکم یعنی نبوت اور حکمت بھی عطا فرمائی, جو علم بھی عطا فرمایا تھا. وسخرنا مع داؤد والجبال, داؤد الجبال, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تو پہاڑوں کو مسخر کیا ہوا تھا. یسبحنا والطیر, وہ سارے کے سارے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے, اور اسی طرح پرندے بھی. وکلنا فاعلین, اور یقیناً ہم یہی کرنے والے ہیں. زبور میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم کے ترانے دیے گئے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَبُوسٍ لَكُمْ, اور ہم نے ان کو ایک لباس عطا فرمایا تھا, صنعت کاری عطا فرمائی تھی لباس کی, ایسا لباس. لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُمْ سِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ, تاکہ وہ تمہیں بچائے لڑائی کے وقت. یہ لوہا تھا خاص طور پر, اس کی زرہ بنائی تھی داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے, اس کو پہننے کے بعد انسان شیف ہو جایا کرتا تھا. فہل انتم شاکرون, تو اس لیے بھی عطا فرمایا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو, تو کیا تم اس کے شکر گزار نہیں بنتے. ولی سلیمان ریحا آصفتن, اور اسی طرح ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا تیز چلنے والی ہواؤں کو. تجری بامرہ الی الارض, وہ چلتی تھی ہمارے حکم سے ایک ایسی سرزمین کی طرف. التی بارکنا فیہا, جس کو ہم نے برکت عطا فرمائی. شام کی سرزمین تھی یہ, فلسطین اور شام یہ ہمیشہ سے بابرکت علاقے رہے. یہاں پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی, اور ان کو گویا ہواؤں پر بھی حکومت دی گئی تھی. وہ ہوا چلاتے تھے اپنی مرضی سے, اور ایک مہینے کی مسافت جو ہے وہ چند لمحوں میں کر لیا کرتے تھے ہوا چھوڑ کر. اس کی وجہ سے وہیں سے وہ کانسیپٹ آیا ہمارے الف لیلہ میں, جو آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اڑن کٹوڑا اڑتا ہوا جا رہا ہے, وہ جو ہے قالین پر بیٹھے میں اڑتا ہوا جا رہا ہے. یہ حقیقت تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا معاملہ اسی طرح تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی صلاحیت فرمائی تھی کہ وہ ہواؤں کو اپنے مرضی سے چلاتے تھے اور اس میں موو کیا کرتے تھے. وکنا بکل شعین عالمین, اور ہم ہر کہہ کے جاننے والے. ومن الشیاطین, اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی وہ جنات پر بھی تھی. سارے جنات ان کو جو ہے وہ ان کو انہوں نے گرفت کیا ہوا تھا, ان پر کنٹرول کیا ہوا تھا, ان کو اپنی مرضی سے استعمال کیا کرتے تھے. لہٰذا شیاطین کو یعنی جنات کو کیسے استعمال کرتے تھے؟ ومن الشیاطین من یغوصون له, کہ وہ ان کے لیے غوطے لگاتے تھے, گہرے سمندر میں جا کر وہاں سے مونگے اور سیپیاں اور ہیرے جواہرات نکال کر لاتے تھے. وہ یعملون عملا دون ذلك, اور ان سے وہ دوسرے کام بھی کروایا کرتے تھے, یعنی وہ دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے. اب اس سے مراد بعض لوگوں نے یہ لیا ہے واللہ عالم کہ جو پیرامڈس بنے بڑے بڑے خاص طور پر پہاڑی تودے جس طرح انہوں نے کاٹ کاٹ کے بنایا, تو جنات سے بھی کام لیا گیا اس دوران, اور جنات سے گویا وہ بڑے بڑے جو پہاڑی سلسلے تھے ان کو کاٹ کر وہاں سے اٹھا کر جو ہے وہ لائے گئے. واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن حقیقت یہ کہ بنی اسرائیلیوں سے البتہ یہ کام ضرور لیا فرعونیوں نے, اور جو غلام تھے تو ان کے اوپر لاد لا کر پتھر لاتے تھے. کئی ہزار جو ہے بنی اسرائیلی وہ اسی میں ڈوب کر اسی میں غرق ہو گئے یا اسی میں دب گئے ان پتھروں تلے. لیکن سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی گویا اس طرح کی کوئی بات تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے جنات سے ایسے کام لیا کرتے تھے. واللہ عالم. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم ان کے لیے محافظ تھے, ان کی نگرانی کرنے والے تھے. اسی طرح ایوب علیہ السلام کا واقعہ آیا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور ایوب علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا تھا کہ جب پکارا تھا انہوں نے اپنے رب کو. یہ خبر ایوب کا واقعہ آ رہا ہے. انی مسنی الضر, انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے پہنچی ہے تکلیف, انت احکم الراحمین, اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ دعا یاد کر لیجئے جب بھی ہم میں سے کوئی بیمار ہو, ہمارا کوئی بہن بھائی ساتھی, اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھا کرے. بڑی پیاری دعا ہے ایوب علیہ السلام کی, اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن وہ انت احکم الراحمین, تو ہے جو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے. پس تجبنا لہو, تو ہم نے ان کی پکار پہ بھی لبیک کہا, ان کی پکار کو قبول فرمائی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ, تو ہم نے دور کر دیا ان کو اس تکلیف سے جو ان کو پہنچی تھی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ, اور ہم نے ان کو بھیج دیا, ان کو دے دیا ان کے گھر والے. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اتنی شدید تکلیف تھی کہ ان کے سارے گھر والے بھی اسی تکلیف میں مر گئے, سوائے ایک بیوی بچی, وہ بھی ان کے ساتھ رہی عرصے دراز تک. مزاج میں بہت سلزلہ پن آ گیا تھا, کبھی اپنے بیوی کو بھی جو غصے میں ڈانٹ دیا جس کی وجہ سے وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی. پورے جسم میں ان کے جو ہے وہ چھالے اور پیپ والے دانے بن چکے تھے, اور وہ سڑ چکا تھا پورا جسم, پورے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے, صرف زبان باقی تھی, اور وہاں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ اصل میں صبر ایوب جو مشہور ہے. بارہ اللہ پاک نے ان کی قبول فرمائی دعا کو, اور ان کو ان کے گھر والے واپس دے دیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ, اور مزید ان جیسے اور عطا فرما دیے. رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا, یہ ہماری طرف سے ایک رحمت کا اظہار تھا. وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ, اور اسی طرح ذکر تھا, یاد دہانی تھی عبادت کرنے والوں کے لیے. وہ اسماعیل و ادریس و ذل طفل, اور اسی طرح اسماعیل کو بھی بھیجا تھا, ادریس کو بھی بھیجا تھا, اور ذل طفل کو بھی بھیجا تھا. یہ ذل طفل کے بارے میں مناظر حسن گنائی رحمت اللہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ گوتم بدھ ہیں. یہ ذل طفل اصل میں تھا کپل وستو کا شہزادہ, یہ ان کا شہر کا کپل وستو جہاں پر یہ ہوا کرتے تھے. تو یہ طفل جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے اصل میں, عربی زبان میں پے نہیں ہے تو کپل سے وہ ہو گیا طفل. تو ذل طفل سے مراد گوتم بدھ نے, واللہ عالم, یہ کرایا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے. تو فرمایا حضرت اسماعیل کو, ادریس کو, ذل طفل کو, کل من الصابرین, وہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا, اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا تھا. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, وہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے. وَذَنُّونَ, اسی طرح سے وہ نون والا, وہ مچھلی والا, یعنی حضرت یونس علیہ السلام, اس ذہبا مغاضباً, جب وہ انتہائی غصے میں بھرے وہاں سے چلے گئے. یہ بات آج کی جا چکی ہے سورہ یونس میں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جگہ چھوڑ دی اللہ کے حکم آنے سے پہلے پہلے, دین کی غیرت کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ کے چلے گئے. نتیجہ ہوا کہ جب عذاب آیا قوم پر تو قوم نے توبہ کر لی, اللہ پاک نے قوم کی توبہ قبول فرما لی, اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈال دیا. تو جب وہ چلے گئے غصے میں بھرے ہوئے, فظن ان نقدر علیہ, اور انہوں نے گمان کیا کہ ان پر کوئی قادر نہیں, کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں, کوئی ان کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے وہ. فنادا فی الظلمات, اور بالآخر ہوا کیا, ہم پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں, کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی دوڑنے لگی, اور بالآخر قرآن لازی کے نتیجے میں انہی کا نام نکلا, اور کہا کسی نے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے. لہٰذا انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے, مجھ سے شاید غلطی ہوئی کہ میں یہ کام میں نے کیا. بالآخر اس کشتی کا لوڈ کم کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو جب سمندر میں گرایا گیا تو وہاں کوئی بڑی سی ویل تھی جس کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم اس کو نگل لو, کھانا نہیں ہے اس کو, چیر پھاڑ نہیں کرنا بلکہ پورا کا پورا نگل لو تاکہ تمہارے پیٹ میں رہے. اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے توبہ کی, استغفار کیا اور دعا پڑھی, اس کو آیت کریمہ ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے. اور وہ دعا کیا تھی انہوں نے وہاں پر پڑھا, فنادا فی الظلمات, ان اندھیروں میں گویا مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں, اللہ الہ الا انت, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تیرے, سبحانکا تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین, یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں, یعنی مجھ سے خطا ہوئی. بس عجب نہ رہو, تو ہم نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی, وہ نجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو اس غم سے, اس تکلیف سے نجات دے دی, وکذالک ننجی المؤمنین, اسی طرح سے اہل ایمان کو نجات دیا کرتے ہیں. وہ زکریہ, اور زکریہ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا ہم نے, اذ نادا ربہ, جب انہوں نے پکارا تھا اپنے رب کو, ربی لا تذرنی فردن, کہ میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ, وانت خیر الوارثین, اور یقیناً تو ہی وارث ہے, حقیقی وارث وہی ہے. یہ بھی بڑی پیاری دعا ہے, ذکر اسلام کو یاد کر لیجئے, جو لوگ خاص طور پر صاحب اولاد نہیں ہیں. جو لوگ بھی صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو خاص طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے, کیونکہ نبی کی دعا ہے اور اللہ نے سکھائی ہے, کہ اللہ ربی لا تذرنی فردن, اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ, یعنی مجھے کوئی وارث دے جو اس مشن کو آگے بڑھا سکے. ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین, یقیناً کوئی سب سے بہترین ہے وراثت کے اعتبار سے. فاستجبنا لہ, تو ہم نے ان کی بھی پکار, ان کی بھی دعا قبول فرمائی. ووہبنا لہ یحیٰ, اور ہم نے ان کو یحیٰ علیہ السلام جیسی عظیم اولاد عطا فرمائی. واصلحنا لہ زوجہ, اور ہم نے اس کی بیوی کو درست کر دیا جو باندھ تھی پوری زندگی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, اب دیکھیں سارے نبیوں کی اجتماعی طور پر خصوصیت بیان ہوئی, اتنے سارے رسولوں کا تذکرہ آیا اور ان کی خصوصیات کیا تھی, انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, وہ لوگ وہ تھے کہ جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے, آگے بڑھنے والے, مسارعت سے بنا ہے, یعنی ان کے درمیان جذبہ تھا اور کمپٹیشن تھا, لیکن کمپٹیشن کا جذبہ کس کام کے لیے, نیکی کے کام میں, اگر اس نے کیا تو میں بھی آگے بڑھ کر یہ کام کروں گا. ہمارے ہاں جذبہ ہوتا ہے کمپٹیشن کا لیکن دنیاوی اعتبار سے, اس نے اگر بی سی ایس کیا تو میں بھی کروں گا, اس نے ماسٹر کر لیا تو اب میں بھی کروں گا. خاص طور پر مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ماسٹر کیا تھا صرف ضد میں کیا تھا, بہرحال میرے پڑھنا پڑھانے کا کوئی رجحان نہیں تھا, عام طور پر کرکٹ ساری زندگی کھیلتا رہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام میں لگایا. تو میرے دوست تھے جو میری گیدرنگ تھی, انہوں نے ماسٹر میں ایڈمیشن لیا, اور مجھے معلوم ہوا میں بی کام کر کے چھوڑ چکا تھا, ایک سالہ کورس وغیرہ کر کے بس پڑھ لیا, بہت پڑھ لیا, لیکن جب معلوم ہوا کہ دوستوں نے ماسٹر میں ایڈمیشن لیا تو اب میں نے کہا میں بھی لوں گا. تو بہرحال یہ جو میں نے پڑھا ضد میں پڑھا, یہ انسان کے اندر کمپٹیشن ہوتی ہے اور اس کو پازیٹو استعمال کیا, اللہ کا شکر ہے کہ اسی انہیں دو سالوں کے اندر اندر ہمیں بھی ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے مسارعت کا, آگے بڑھنے کا, لیکن ہم اس کو نیگیٹو یوز کر کے دنیا میں استعمال کرتے ہیں. اس نے گاڑی خریدی ہونڈا ایکارڈ, تو اب بیچیں گے اپنی گاڑی, پرانا ماڈل, کوئی پلاٹ بیچیں گے, کچھ بھی ہو, پٹھان بھائی خاص طور پر ان کے یہ بڑا جذبہ ہوتا ہے, وہ نئی گاڑی لے گا جناب, کہیں سے بھی لے کر آئے, سود پر لائے, لیکن کمپٹیشن, موچ نیچی نہیں ہونی چاہیے, یہ کمپٹیشن کا جذبہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسارعت انسان کے اندر ہے, پازیٹو ہے, لیکن اس کو پازیٹو اگر یوز کیا جائے تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے. یہ اگر دن اور رات صبح شام اللہ کے دین کی دعوت, تبلیغ اور اقامت کی جدوجہد کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا, میں اپنی اولاد کو بھی لگاؤں گا, اپنا پیسہ بھی لگاؤں گا, اپنی جوانی لگا دوں گا, اپنی پوری زندگی اس کام میں کھپا دوں گا. یہ ہے جذبہ جو ہمارے اندر ہونا چاہیے پازیٹیولی. تو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے. ویدعوننا رغبا, اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے امید کے ساتھ, ورہبا, اور خوف کے ساتھ. یہ الفاظ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے ایمان. حدیث مبارکہ میں ایمان کی ڈیفینیشن آئی ہے, الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. تو یہ نبی ہمیں پکارا کرتے تھے انبیاء کرام, لیکن خوف بھی, امید بھی ہوتا تھا, راغب بھی ہوتے تھے, رغبن اور رہبن, یعنی راہب کہتے ہیں سیکھ, خوف کی محسوس بھی کرتے تھے, وہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت. وکان لنا خاشعین, اور وہ ہمارے لیے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کے سامنے عز اور انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعاؤں میں خاص طور پر یہ امید اور خوف کی کیفیت عطا فرما دے. امید بھی ہو کہ اللہ پاک سن رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری سہولت, ہماری ان خواہشات کو پورا فرمائے گا, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا, اور خوف بھی ہو کہ کہیں اگر اللہ پاک نے پکڑ لیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اسی طرح حضرت مریم کا واقعہ آ رہا ہے, واللتی احسنت فرجہا, اور اسی طرح سے وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, اپنی عصمت کی حفاظت کی, فنفقنا فیہا من روحنا, تو ہم نے پھونک دیا اس میں سے اپنی روح میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اسی وجہ سے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین, اور ہم نے بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جان والوں کے لیے نشانی. تو گویا انسانی پیدائش میں جو حصہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ کن نے کیا. ان ہذہ امتکم امتا واحدہ, اور یقیناً یہ جو پوری قوم بیان کی جا رہی ہے, پوری نسل, یہ پورا سلسلہ بیان ہوا انبیاء کرام کا, یہ تمہاری امت ہے. امتا واحدہ, یہ ایک ہی امت ہے. امت عربی زبان میں کہتے ہیں ہم مقصد گروہ کو, وہ لوگ جن کا مقصد ایک ہی ہو زندگی گزارنے کا, یہ ہے تمہاری امت. یہ جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب توحید کی دعوت دینے والے تھے. وَأَنَا رَبُّكُمْ, اور ایک اور کامن فیکٹر ان کے درمیان یہ ہے کہ میں تم سب کا رب ہوں. فَاعْبُدُونَ, تو بس میری ہی عبادت کرنا, رسولوں کی اتباع کرو, میری عبادت کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, لیکن لوگوں نے بجائے بات ماننے کے اپنے اپنے مسئلے اپنی اپنی ٹکڑے ٹکڑے کر لیے دین کے. کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, لیکن بلاخر سارے کے سارے ہماری طرف لوٹ آنے والے ہیں. اب دین کے ٹکڑے کرنے سے متعلق یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ دین ایک آرگینک ہول ہے, اس میں رسومات بھی ہیں, اس میں عبادات بھی ہیں, اس میں عقائد بھی ہیں, اس میں سیاسی نظام بھی ہے, اس میں معاشی نظام بھی ہے, اس میں معاشرتی نظام بھی ہے, اس میں خاندانی نظام بھی ہے, اس میں حقوق و لباد بھی ہیں. یہ پورا ایک کمپریہنسو پیکیج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب دین پر زوال آتا ہے تو بعض لوگ صرف عقائد ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا صرف عقائد ہی پر زور ہے, سارے لوگ مشرق ہیں, بس وہی غائب مواحد ہیں. اسی طرح بعض لوگ صرف عبادات ہی پر انفسائز کر رہے ہوتے ہیں, عبادات کے حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. بعض لوگ رسومات کی اصلاح کی طرف چلے جاتے ہیں, بعض لوگ وہ ہیں دین کی اقامت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سیاسی نظام اللہ کا ہونا چاہیے, لہٰذا اقامت ہے دین کی جدوجہد, پھر جیسے تیسے ٹیڑھے میڑھے کر کے جو ہے وہ دین قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے ہمارے یہاں دینی جماعتوں کا اکثر و بیشتر کردار رہا, کبھی جا کے پیپلز پارٹی والوں سے مل رہے ہیں, کبھی نواز شریف سے مل رہے ہیں, کبھی اے آر ڈی سے مل رہے ہیں, کبھی ان لوگوں سے مل رہے ہیں کہ جو کمیونسٹ ہیں, جن کے جو اللہ کو نہیں مانتے, ان سے بھی جا کر ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جھپیاں ماری جا رہی ہیں, اور ان سے الیکشن میں ڈیلنگ ہو رہی ہے باقاعدہ کہ یہ تمہاری سیٹ ہے یا ہماری سیٹ ہے. یہ ساری کیا ہے, یہ منافقانہ قرض عمل ہے. اگر انسان غور کرے, اگر اس کا اصول یہ ہو کہ اللہ رسول کو ہم نے راضی کرنا ہے, تو پھر انسان کبھی جا کر ان ایسے الٹے سیدھے لوگوں سے جا کر نہ ملے گا. لیکن مقصد کیا, دین قائم کرنا, بس جیسے تیسے ہو جائے, یہاں سے ہو جائے, ایسے ہو جائے, الٹا سیدھا کر دیے. یہ اگر مقصد ہوا تو انسان اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھے گا, دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی. جیسے اس وقت ہماری اصل کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اب حقدار نہیں رہے اس ووٹ کے جو ہمارا تھا. ہم نے جس طرح سے ووٹ کا آگے پیچھے کر کے جو چار سالہ حکومت کی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے نفاذ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا. چار سال ہو گئے, ایک بل جو پیش کیا ہو سود کے حوالے سے کہ اس کو ختم کر دو خدا کے واسطے, اور دیگر چیزوں کے بارے میں بہت آگے بڑھ بڑھ کے گفتگو ہوتی ہے. تو یہ اور آج صورتحال کیا ہوتی ہے, دین کے حصے بکرے کر دیے. بعض لوگوں نے عقائد پکڑ لیے, بعض نے عبادات پکڑ لی, بعض نے رسومات کی طرف لگا دی, بعض سیاسی نظام پہ بیٹھ گئے جا کر, اور بعض لوگ معاشی نظام کو کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ایک آرگینک ہول تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو قرآن حکیم نے فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اپنے اپنے معاملات کے. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ, بلاخر ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے سارے کے سارے, جائیں گے کہاں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا, لیکن شرط یہ ہونی چاہیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وہ ایمان والا ہو, یعنی اخلاص کے ساتھ وہ نیک عمل کرے. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ, تو اس کی جو جد و جہد ہے, اس کی جو محنت ہے, اس کا کفران نہیں کیا جائے گا, اس کو لازمن اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ, اور یقیناً اس کو ہم لکھ رہے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ نیک اعمال کر کے پتہ نہیں مجھے ملے گا نہیں ملے گا, تو اس کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر نیک اعمال کیے تو بزرگ کیا کہتے ہیں, نیکی کر دریا میں ڈال, یعنی بھول جاؤ نیکی کر کے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, اللہ کے ہاں لکھ لی گئی, اور اللہ کے لکھنے والے بہت بہت شارپ ہیں. وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا, اور حرام قرار دے دیا گیا اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کرنا تھا یا ہلاک کیا. انہم لا یرجعون, کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. بالآخر جب کسی قوم پر عذاب آنے والا ہوتا تھا تو وہ اتنے آگے بڑھ چکے ہوتے تھے کہ اب ان کے یہاں اصلاح کا معاملہ ہوتا ہی نہیں. اس وقت میں پوائنٹ آف نو ریٹرن, جس طرح جسم کے اندر کینسر ہو جائے کسی حصے میں, تو آپ ڈاکٹر اس کو پال پوچھ کے مزید نہیں آگے بڑھاتے. فوری طور پر اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ دیتا ہے جسم سے, کہ بھائی یہ پورے آگے بڑھ جائیں گے, پورا جسم سڑ جائے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن بستیوں کو ہلاک کیا وہ ایسی ہو چکی تھی کہ ان کے اندر کوئی خیر کا پہلو باقی نہیں بچا تھا. نہ اہل خیر سے دعوت تبلیغ کرنے والے ہیں, نہیں المنکر کرنے والے. وہ سارے کے سارے کرپٹ, جو خیر کی دعوت دینے والے تھے وہ خود کرپٹ ہو چکے تھے. ان کے سامنے اصل مسئلے تھے کہ ان کے جو تنخواہیں وہ آگے بڑھا دی جائیں, ان کے جو مزید پرمنٹ ہیں وہ آگے بڑھا دی جائیں, بس یہ مسائل ان کی طرف تھے. تو خیر کی طرف جو دعوت دینے والے تھے وہ خود کرپٹ تھے. مدرسوں کی باتیں کرنے والے, مسجدوں کی باتیں کرنے والے, پلاٹس کی باتیں کرنے والے, یہ سارے دوسری طرف نکل گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی معاشرہ اتنا کرپٹ ہو گیا, اتنا کرپٹ ہو گیا, اتنا کرپٹ ہو گیا کہ پھر بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیر پھاڑ کی گئی, جس طرح کے جسم کو الگ کر دیا جائے اس حصے کو. تو وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا, تو حرام تھا ان لوگوں پر کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا. انہم لا یرجعون, کہ اب وہ پلٹنے والے نہیں تھے, ان میں کوئی خیر کا پہلو باقی نہیں بچا. حتی, اب آخری رکوع ہے, آخرت کے حوالے سے بڑا اہم ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یہاں تک کہ کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج. یعنی میں عرض کر چکا ہوں سورہ کہف میں کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج یہ دوبارہ سے پوری دنیا پر چھانے والے ہیں, اور دنیا پر اپنی بدماشی اور فساد جو ہے وہ کرنے والے ہیں. اور ایک رائے ہے کہ اس سے مراد یہ دو قومیں, یہ رشین اور چائنیز, جو اس وقت تعداد میں تو ہیں ہی بہت بڑے, اور آپ کو پتا ہے منگولین جو عجیب قوم ہے, یہ رشین چائنیز دونوں کے دونوں کمیونسٹ ہیں, اور شدید اگر ان کو غلبہ مل جائے تو واقعی انسانوں پر بڑا ظلم و ستم کریں گے. اور اسی طرح دوسرے نمبر پر امریکن اور جو یورپین ہیں, یہ بھی وہی اقوام ہیں. ایک رائے ہے ڈاکٹر صاحب کی, البتہ رائے ہے کہ اس سے مراد یہ ہیں, واللہ عالم, حتی اذا فوتنا جاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون, اور وہ ہر بلندی سے اوپر کی جگہ سے ٹیلے سے جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہے ہوں گے, وہ یا دوڑتے ہوئے پھسلتے ہوئے. وہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب یہ آئیں گے حکومت کرنے کے لیے یا جنگ و جدال کے حوالے سے, بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. واللہ عالم, واقترب الوعد الحق, اور وہ جو سچا وعدہ تھا وہ آ گیا قریب. اب جو ابتدا ہوئی تھی اضطراب الناس, اسی پر اختتام ہو رہا ہے. وہی وعدہ, اس سچا جو وعدہ تھا وہ قریب آ چکا ہے. فاذا ہیا, جب وہ آ جائے گا, فاذا ہیا شاخصت ابصار الذین کفروا, تو تم دیکھو گے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یا ویلنا, اور اس وقت چیخ پکار کر رہے ہوں گے, ہائے ہماری بدبختی, ہماری سامد, قد کنا فی غفلت من ہذا, کہ ہم تو اس سے غافل ہی رہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دن بھی آنے والا ہے. بل کنا ظالمین, بلکہ ہم ہی ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ, اور یقیناً اب اللہ پاک فرمائے گا, یقیناً تم اور وہ جو وہ معبود, وہ معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے, حسب جہنم, وہ سب کا سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. جتنے بت بنائے تم نے وہ تو پتھر کی آگ ہوگی ہوگی. اسی طرح جن جن کو تم نے معبود بنایا, اس میں خاص طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ تھے اور جو رسولوں کو معبود بنایا گیا, ان کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر. اس سے مراد یہ کہ وہ جعلی پیر, وہ صوفیاء, وہ علماء, خاص طور پر دنیا دار, جن کو تم رب بنا چکے تھے, جس طرح آیا پہلے کہ انہوں نے اپنے اولیاء کو, اپنے صوفیاء کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے, وہ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے ان کے ساتھ. وہ یا دو نمبر جو اس طرح جعلی پیر ہوتے ہیں ہمارے ابھی, جو انسانوں کو غلط بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں, وہ ہیں وہ لوگ سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے. تو فرمایا حسب جہنم, وہ جہنم کا ایندھن بننے والے, انتم لہا واردون, اور ساتھ کے ساتھ تم حاضر ہونے والے ہو, تم اس میں داخل ہو جاؤ گے. لو کانا ہاؤلائی آلہتن, اب اللہ پاک ان سے کہے گا کہ اگر یہ معبود ہوتے ما وردوا, تو یہاں پر حاضر نہیں ہوتے, یہ تو یہاں پر تمہارے ساتھ جہنم میں چل رہے ہیں. وکل فیھا خالدون, وہ سب کے سب اس جہنم میں حاضر ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لہم فیھا زفیر, اور جہنم میں ان کے لیے ہوگا چیخو پکار کرنا. وہم فیھا لا یسمعون, اور وہاں پر وہ نہیں سنیں گے, ایسی جگہ ہوگی. وہم فیھا لا یسمعون, کچھ بھی نہ سن سکیں گے. ان الذین سبقت لہم منا الحسنا, اور یقیناً وہ لوگ کہ جن پر ٹھہر چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی, اچھائی, یعنی ان کے لیے اچھائی کا معاملہ ہونے والا ہے. اولئک عنہا مبعدون, یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہوا سے, اس کی ایک جو اس کا بھپکا ہے, اس سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرما دے. لا یسمعون حسیسہا, وہ نہیں سنیں گے اس کی ایک آہٹ بھی, بہت دور رہیں گے جہنم کی آگ سے. وہم فی مستحت انفسهم خالدون, اور وہ ہوں گے ایسی جگہ جہاں وہ جہاں ان کے جی چاہیں گے ان کو دیا جائے گا, اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا یحزنهم الفزع الاکبر, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو جو بہت بڑا فزع آنے والا ہے,
یعنی جو گھبراہٹ آنے والی ہے بہت بڑی قیامت کی وہ اس سے محفوظ رہیں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور ان کو فرشتے آ لیں گے ان کو ویلکم کریں گے. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ, یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ اس دن جس دن ہم پورے آسمان کو لپیٹ دیں گے. قطعی سجل للکتب جس طرح جس طرح کے تمار ہوتا ہے تحریر کا کاغذ, جس طرح ہمارے یہاں کمپیوٹر کا پیپر ہوا کرتا ہے بہت بڑا سا, اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات میں خاص طور پر آسمانوں کو لپیٹ دے گا. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ سارے آسمان اللہ پاک کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے. وہ ایسی صورت حال ہوگی کہ اس طرح تحریر کا کاغذ تمار بہت بڑا سا ہوتا ہے, اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے, رول کر دیا جاتا ہے, ایسے ہی سارے آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ لپیٹ دے گا. کما بدانا جیسے کہ ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی, اول خلقین پہلی مرتبہ تخلیق کی تھی, نعیدہ ہم دوبارہ اس کو لوٹا رہے ہیں. اب یہ سب میں فلسفہ ہے جو بگ بینگ تھیوری کا, وہ یہی ہے کہ ایک بہت زبردست دھماکہ ہوا تھا کائنات کی جب ابتدا ہوئی ہے, اور وہ اتنی طاقتور دھماکہ تھا کہ اس سے یہ کرنے جتنے بھی ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں, ایکسٹینشن جو ہے وہ یونیورس کی ہو رہی ہے. لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوگی, ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پھیلتے پھیلتے بلاخر اپنی حدود کو اختتام کو پہنچیں گے, اور پھر ریورس گیئر لگے گا اور یہ واپس آنا شروع ہوں گے, وہی قیامت ہے. ظاہر بات ہے واپس آئیں گے تو یہ آپس میں ٹکرائیں گے کرنے, جس کی وجہ سے قیامت آ جائے گی. ایک اور جگہ آتا ہے قرآن کی, میں انشاءاللہ وہاں پر بھی اس کی وضاحت کر دوں گا کہ آسمانوں کا ہم لپیٹ دیں گے تمہار کے مانند, جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ یادہ کر دیں گے. وعدن علینا, یہ اصل بات کہ یہ ہم پر وعدہ ہے, ہم ایسا کر کے رہیں گے. انا کنا فائلین, ہم ایسا کرنے والے ہیں, یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ, اور یقینا ہم نے لکھا تھا زبور میں, یہ واضح کر دیا تھا, واضح کر دیا تھا, مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ, اس نصیحت کے بعد, اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, کہ یقیناً اس زمین کا وارث بننے والے ہیں نیک لوگ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے. وہ آخری غلبہ انسانوں میں سے مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا. ان فی ھذا لبلاغاً لقوم عابدین, اور یقیناً یہ جو ہے یہ پہنچا دینا ہے, واضح پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے عبادت گزار ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. آیت نمبر 107 آپ سنتے رہے ہوں گے سیرت کی مجالس میں, بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اصل میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں, اور آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت خدا بندی کا اظہار ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. گویا یہ شریعت آپ لے کر آئے اس میں سراسر رحمت ہے انسانیت کے لیے, کہ اگر انسانیت اس شریعت پر عمل کرے, ظاہر بات ہے کہ شریعت اللہ پاک نے نازل ہی اس لیے فرمائی کہ اس پر عمل کر کے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مثال بن جائے, اس کی دنیا بھی بن جائے, دنیا بھی جنت بن جائے, اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. لیکن ایک بات خاص طور پہ میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ رحمت کیا چاہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ بنایا را خا اور میم سے, رحیمہ یرحمو, اسی سے بن گیا رحمت. وہ چاہے جس کی آپ کو ضرورت ہو اور آپ اس تکلیف میں مبتلا ہوں اور وہ نعمت آپ کو ملے اور اس نعمت کے ذریعے سے وہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے, وہ آپ کے لیے رحمت بن جائے گی. مثلا آپ کو شدید پین ہو رہا ہے کسی بھی نوعیت کا, کڈنی پین خاص طور پر جو ہوتا ہے بڑا سیویئر ہوتا ہے, اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور جاتے ساتھ ڈاکٹر نے آپ کو ایک انجیکشن دیا, وہ انجیکشن آپ کے جسم میں داخل ہوا بلڈ میں, اور اس نے جاتے ساتھ پین کل کر دیا, 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کی تکلیف دور ہو گئی. تو گویا وہ نعمت, وہ انجیکشن ایک نعمت ہے. آپ کے لیے رحمت کیوں بن گیا؟ کیونکہ آپ کو اس میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور تکلیف دور ہو گئی, تو وہ نعمت آپ کے لیے رحمت بن گئی. اب آپ کو اسی مثال سے دوسرے انداز سے سمجھاؤں, دو نعمتیں ہیں, ایک ہے ٹھنڈا گلاس پانی یا ٹھنڈا پانی ہے, اور ایک ہے سویٹر, یہ دونوں کے دونوں نعمتیں ہیں. لیکن آپ کو جب جس چیز کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ نعمت آپ کے لیے رحمت بنے گی. مثال کے طور پر شدید گرمی کا موسم ہے, آپ ٹریولنگ کر کے آئے ہیں, حلق سے آپ کے جو ہیں کانٹے چبھ رہے ہیں, اب آپ کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی چاہیے, اگر آپ پانی پیئیں تو آپ کے لیے رحمت بن جائے گا. لیکن کوئی شخص آپ کو جیکٹ لا کے دے دے, گرم جیکٹ, اور اس کو آپ پہننے کے بعد صورتحال کیا بنے گی؟ ظاہری بات ہے آپ کو شدید غصہ آئے گا, پہلے میں مرا جا رہا ہوں گرمی سے, آپ مجھے جیکٹ دے رہے ہو. تو وہ نعمت, وہ جیکٹ نعمت ہے لیکن آپ کے لیے نعمت نہیں ہے, اگر آپ نے استعمال کیا تو شاید آپ دنیا سے چلے جائیں گے.
اسی طرح ایک گلاس پانی آپ کے لیے نعمت تھا اگر آپ کو ملے, اسی کو آپ الٹا کر لیجئے. شدید سردی کا موسم ہے, سردی کی وجہ سے آپ کانپ رہے ہیں بہت بری طرح, کوئی سب ٹھنڈا گلاس پانی لا کر دے دے, پھر آپ کو وہی غصہ آئے گا پہلے مرا جا رہا ہوں اور مجھے ٹھنڈا گلاس پانی دیا جا رہا ہے. تو یہ مثال اصل میں اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ دونوں نعمتیں ٹھنڈا گلاس پانی بھی اور سویٹر بھی, لیکن وہ نعمت رحمت اس وقت بنتی ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو اور وہ آپ کی تکلیف کو دور کر دے. اب یہ مثال سمجھی آپ نے. اب آئیے ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس وقت انسانیت کا حال کیا تھا؟ انسان انتہائی بدترین صورت حال سے گزر رہا تھا, انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا تھا, انسان اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی عبادت کر رہا تھا, معصوم بچیوں کو زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا, ظلم و ستم کا حال یہ تھا کہ جو طاقتور تھے وہ غریبوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. گویا انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی تھی. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جان والوں کے لیے رحمت بنا کر. بمانے آپ نے دین لا کر, دین اسلام کا غلبہ فرما کر پوری انسانیت کو ظلم و ستم سے نکال کر ایک عادلانہ نظام کے سائے تلے لا کر یہ رحمت کا اظہار جو آپ نے فرما دیا. لہذا اس دور میں آپ نے دین کا غلبہ فرما کر اپنی انتہائی مشقت آمیز جد و جہد کے بعد, 23 برس کی جد و جہد کے بعد, 259 صحابہ کرام, 207 صحابہ کرام کی جانیں قربان کرنے کے بعد, اپنے دندانوں بارہ صحیح کرانے کے بعد جا کر دنیا میں دین کا غلبہ فرمایا. یہ ہے رحمت للعالمین کا ایک اہم پہلو. اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ صرف عرب کے لیے تو نہیں تھے. آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو نہیں تھے. الفاظ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ دین جو عادلانہ نظام کی حیثیت میں عرب میں قائم ہوا تھا اور رحمت ثابت ہوا تھا انسانوں کے لیے, وہ انشاءاللہ العزیز اس آیت کے روح سے پوری دنیا پر غالب اور قائم ہو کے رہے گا. اللہ کے رسول کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور یہ دنیا ختم نہیں ہوگی مگر یہ کہ یہ عادلانہ نظام قائم ہو کے رہے گا. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پوری دنیا پر یہ رحمت والا نظام انشاءاللہ غالب ہو کر رہے گا. آج جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, سب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. پوری دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین قائم ہوگا اور یہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے. اب جو حالات جس طرح سے تیزی سے چینجز آ رہی ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ رحمت للعالمین کا دین کہ محمد اللہ اب وہ پوری دنیا پر انشاءاللہ قائم اور دائم ہوگا. دنیا پیاسی ہے, دنیا پیاسی ہے, یہ لوگ پیاسے ہیں کہ کہاں ہے عدل, کہاں ہے جسٹس. انہوں نے کیپٹلزم کو آزما لیا, وہاں پر بھی ظلم و ستم. کیپٹلسٹ جس طرح ظلم کر رہا ہے اس وقت پوری انسانیت پر, آپ کو معلوم ہے بدترین چمگادڑیں ہیں یہ جو اس وقت کھوس رہی ہیں انٹرسٹ بیس اکانومی کے ذریعے پوری دنیا سے, یہ سودی نظام کے ذریعے یہودی جس طرح خون چوس رہے ہیں, یہ جانیں کہ کیپٹلزم کی بات پر انہوں نے ظلم و ستم کیا. ادھر کمیونسٹ سوشلسٹ آئے, انہوں نے نظام نہیں تھا, وہ بھی فلاپ ہو گیا. صرف اسلام کا جو اکنامزم ہے اس میں عدل ہے, اس میں انصاف ہے, اس میں زکات کا نظام ہے, اس میں رفائی نظام ہے. تو پوری دنیا کے انسانیت بلا تعالی العزیز اس حقیقت تک, اس ہیرے تک پہنچنے والی. وہ بات دوسری ہے کہ ہمارے پاس وہ ہیرا ہے اور ہم اس سانپ کی طرح ہیں کہ جس طرح جو ناگ ہوتا ہے, بلیک کوبرا, وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے دیکھ پر. ہیرے جواہرات کی دیکھ ہوتی ہے, نہ اس کو خود استعمال کرنا, دوسروں کو استعمال کرنے دیتا ہے. تو ہم اس دین پر گویا سانپ کے مانند بیٹھے ہیں, اپنے کردار سے اس کو بدنام کر رہے ہیں. دنیا میں کرپشن میں ہمارا کام آتا ہے, دینداری میں ہمارا کوئی نمبر ہی نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی یہ اظہار انشاءاللہ ہوگا. دنیا اب خود تلاش کر رہی ہے کہ حقیقت کہاں ہے, اور حقیقت ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا عادلانہ نظام. تو وہ وقت اب بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ لوگ خود ہی تلاش کرتے ہوئے انشاءاللہ اسلام قبول کریں گے, اور انشاءاللہ یہ دین پوری دنیا پر غالب اور قائم ہوگا انشاءاللہ العزیز. تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی پہلی تقریر جو میں نے زندگی میں سنی تھی, جس نے مجھے موٹیویٹ کیا اس طرف, وہ یہ تھا کہ موجودہ دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی رہنمائی, یہی فاران کلب تھا آپ کا, 93 کی بات بتا رہا ہوں. یہاں پر میں نے براہ راست سنی تھی ڈاکٹر صاحب سے جو کتاب, اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کے حوالے سے سیرت النبی کا جلسہ جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ یہ پوری دنیا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام غالب ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ بات سننے کے بعد جذبہ پیدا ہوا اور اس حوالے سے جو بھی بن پڑا اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا آپ سے بھی کوشش کی جا آپ سے بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ دین کا غلبہ تو ہوگا یہ تو 100% ہے, لیکن اب میری اور آپ کی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم خوش قسمت ہوں گے کہ اگر دین کے غلبے کی جد و جہد میں ہم اپنا بھی کچھ پیسہ کچھ صلاحیت کچھ پسینہ کو خون لگا دیں تو انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل تھے. اور سننے کے بعد سمجھنے کے بعد یقین حاصل ہو جانے کے بعد بھی اگر ہم اپنی بہترین صلاحیتیں پھر وہی دنیا کے لگائیں تو بہرحال دین کا غلبہ تو ہونا ہے, لیکن ہم بدقسمت رہ جائیں گے, اللہ پاک ہو سکتا ہے کسی اور کو یہ موقع عطا فرما دے. تو میری آپ سے گزارش ہے اس حوالے سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے, آئندہ زندگی جو آج کی باقی رہ گئی ہے اس مشن میں, یہ مشن ابھی شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے ابھی تک ہوا نہیں, لہذا اس مشن میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا وعدہ کیجئے. رمضان میں خاص طور پر اب عظیم راتیں آنے والی ہیں, ان راتوں میں اللہ سے وعدہ کیجئے, اللہ مجھ سے جو زندگی گزر گئی مجھے نہیں معلوم تھا, غفلت میں گزر گئی, جیسے بھی آئندہ انشاءاللہ پوری زندگی تیرے نبی کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. اس میں بھی غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, گناہ ہوں گے, بار بار اللہ سے معافیاں مانگتے رہیے. جمعے کے دن رمضانوں میں آتے اس لیے یہ اللہ پاک سے معافیاں مانگے, اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں. پھر دعوت و تبلیغ کے اس کام میں اللہ کے رسول کا مشن ہے, حضور نے فرمایا تھا بلغو انی ولو آیا, پہنچاؤ میری طرف سے چاہے تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو. تو اس مشن میں اپنی صلاحیتیں لگائیے, دین سیکھیے سکھائیے. انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوراً بعد قرآن فہمی کے حوالے سے کورسز کا آغاز ہوگا, اس کے بروشرز آپ کو یہاں پر مل جائیں گے. سب سے پہلے تو مسئلہ ہے خود سیکھنا ہے, قرآن خود سیکھیے اور اپنی بہترین صلاحیتیں لگائیے اس کو سکھانے کے لیے, اپنی اولاد کو اس کام میں لگا دیجئے, پیسہ لگائیے, تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کے اس مشن میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے. اور اللہ کرے کہ ایک منظم جماعت کی حیثیت میں اتنی طاقت مسلمانوں کے اندر آ جائے کہ وہ دین کے غلبے کے جد و جہد کے حوالے سے اقامت دین کے جد و جہد کر سکیں. تو بالآخر انشاءاللہ کوئی ایک ہی جماعت ہی ہوگی جو نیوکلس بنے گی اس عظیم تر انقلاب کا, اور پھر اس کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوگا. سب سے پہلے کسی ملک میں ہوگا, پھر اس کی ایکسٹینشن ہوگی. جس طرح درخت ہوتا ہے وہ کسی جگہ پر اپنی جڑیں بناتا ہے, پھر اس کے برگ و بار پھیلتے ہیں, اسی طرح انشاءاللہ یہ پاکستان جو 27 رمضان المبارک کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا یہ وہ جگہ بنے گا, یہ امید ہے ہمیں, کبھی امید ہے. نعیم صدیقی صاحب کا بہت ہی پیارا شعر ہے, اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہم. تو انشاءاللہ امید کے چراغ کے حوالے سے ہے کہ پاکستان کی 400 سالہ تاریخ ہے اس کے پیچھے. الحمدللہ ہمیں تو یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ اسی جگہ سے وہ انقلاب برپا ہوگا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. میر عرب سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے ہندوستان کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا تھا کہ یہاں سے لشکر آئیں گے. اور حضور کے زمانے میں خراسان خاص طور پر علاقہ تھا, یہ افغانستان سرحد اور پاکستان وغیرہ کا جو علاقہ ہے یہ پورا علاقہ وہ تھا جو حضور کے زمانے میں خراسان تھا. حضور نے فرمایا تھا یہاں سے وہ لشکر آئیں گے کہ جو ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی, اور وہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے عرب میں آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے, بارہ علامہ اقبال نے غالباً اسی حوالے سے یہ پیشن گوئی فرمائی, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو یہاں سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید ہے کہ یہاں وہ انقلاب برپا ہوگا. آئیڈیل سٹیٹ اگر کوئی ہے واقعتاً اسلامی انقلاب کے لیے تو پاکستان ہے. یہاں پر ہر اخبار سے جو پری ریکویسٹ ہوتی ہیں کسی بھی اسلامک ریپبلک کی وہ یہاں موجود ہے الحمدللہ. وہ بات دوسری ہے کہ کچھ غاصب لوگ آ کر بیٹھے ہیں, بس ان سے اقتدار حاصل کر کر نیک افکاروں کو اچھے لوگوں کو دین کے غلبے کے حوالے سے اقتدار دینا ہے تاکہ وہ نماز کا قائم, زکات کا نظام قائم کریں, رفائے عامہ قائم کریں, دین کے غلبے کے حوالے سے جد و جہد کر سکے. تو اس حوالے سے اللہ سے دعا مانگیے, اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشن میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر, یعنی وہ شریعت عطا فرمائی, وہ تعلیمات عطا فرمائی کہ اگر انسان اور انسانیت اس کو قائم کر دیں تو پوری دنیا ہی جنت بن جائے, رحمت بن جائے. قل انما یوحا الیہ, اے نبی آپ فرما دیجئے میری طرف سے بھائی وہی کیا گیا ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے, فہل انتم مسلمون, تو اب تم کیا اس کے سامنے فرما برداری اختیار کرتے ہو. فان تولوا, پس اگر وہ نہیں مانے, روگردانی کریں ساری بات سننے کے بعد سن ہو جائیں, قل تو فقل تو ان سے فرما دیجئے, آذنتکم علی سوا, میں نے تم پر خوب برابری کے ساتھ خوب اچھی طرح یکساں طور پر سب کو یہ خبردار کر دیا, ایک ایک کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا. وَإِنْ أَدْرِي, اور مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا, اقریب ام بعید ما توعدون, ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی آ چکا ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے, یا پھر دور ہو شاید جس کا تم سے وعدہ کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ قیامت کب آئے گی, وہ عذاب کب آئے گا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم ہے. انہ یعلم الجہر من القول, یقیناً وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو سب کچھ جانتا ہے. زور سے بات اگر کی جائے, پکار کے بات کی جائے, چیخو یعنی زور زور سے دعائیں کی جائے, وہ بھی اس کے علم ہے. وہ یعلم ما تکتمون, اور وہ بھی وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. وہ ان ادری, اور یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. لال لہو فتنۃن, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ابھی مزید آزمائش کا مسئلہ کرے. فتنۃن لکم, یہ زندگی یہ موقع تمہارے لیے مزید آزمائش کا وقت ہو. وہ متاؤ الاخین, اور تمہارے لیے ایک وقت مقرر مزید ہے, متا ہے, فائدہ اٹھانا ہے. قال ربکم بالحق, اب یہ آخری آیت ہے, وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری بات کرنے کے بعد حضور نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان حق کے ساتھ, واضح فرما دے. اور مزید دعا فرمائی وہ رب الرحمن المستعان والا ما تصفون, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحمان ہے, مہربان ہے, جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں, جس سے مدد کی طلب کی جاتی ہے. اعلیٰ ما تصفون, ان تمام باتوں پر کہ جو یہ لوگ گھڑ رہے ہیں دین کے حوالے سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.